Created with free version for non-commercial use.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم नवंबर 2019 है ना, नवंबर है ना 2019 और रबीउल अव्वल 1441 हिजरी। सल्लू अलल हबीब, रबीउल अव्वल है भाई। तो सूरह कलम की आयतें चल रही थी, सूरह नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनियमति रब्बिका बिमजनून। अल्लाह ने कलम की कसम उठाई और उन तहरीरों की जो कलम से लिखी जाती हैं, और फरमाया कि ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की नेमत और रब के फजल से मजनून नहीं हैं। तो इस पर बयान चल रहा था कि ना नबी मजनून और ना नबी को फॉलो करने वाले मजनून। आपको कहाँ देखा है मैंने यार, जल्दी से बताते हैं ताकि मेरी कंफ्यूजन दूर हो। नहीं नहीं, कहीं देखा है आपको? खैर, कहीं आपकी टाइप का आदमी देखा है मैंने, अब याद नहीं आ रहा। चलें कि आप अपने फजल, अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। तो इस पर बयान चल रहा था कि ना तो नबी मजनून और ना नबी को फॉलो करने वाले मजनून। ये जो कहते हैं ना, पागल हो गया है, दाढ़ी रख ली है, सूद छोड़ दिया है, तो जो भी मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, लोग उनको क्या कहते हैं? पागल। कुछ बावला कहते हैं, कुछ पागल कहते हैं, हसबे जायका लोगों ने नाम रखे हुए। तो याद रखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जहीन पैगंबर होते हैं, और सबसे ज्यादा अकलमंद वो लोग जो पैगंबरों के पीछे चलते हैं। लेकिन एक इश्काल होता है, मैं भी जब बिल्कुल यूनिवर्सिटियों कॉलेज में पढ़ता था ना, तो उस वक्त हमें भी कुछ इश्कालात हुआ करते थे कि बहुत से दीनदार लोग पागल होते क्यों हैं। यानी अल्लाह तो कह रहे हैं कि नबी आप मजनून, मजनून का माना दीवाना, तो आप मजनून नहीं है, तो जाहिर है कि नबी को फॉलो करने वाले भी मजनून नहीं होंगे, पागल नहीं होंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि हमें तो दीनदार लगते ऐसे हैं कि जैसे पागल, बोलो भाई, हैं। सब दीनदार नहीं, बहुत से, और वाकई वो पागल होते भी हैं, लगते नहीं हैं हकीकत में वो पागल। वजह उसकी ये है कि जब आप शरीयत के मुकम्मल पीछे नहीं चलेंगे ना, आधा चलेंगे, तो आप पागल होंगे वाकई, क्योंकि आप फिर उल्टी उल्टी हरकतें करना शुरू कर देंगे। जैसे नीम हकीम खतराए जान, सुना ना आप लोगों ने, नीम हकीम खतराए जान। तो इस तरह कहते हैं ना, नीम मुफ्ती खतराए ईमान, तो नीम मुसलमान पागल, उसमें खतरा वतरा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर का वजन बनाना मकसद नहीं है ना, मकसद तो है कि बात पूरी हो जाए। تو نیم مسلمان کیا ہے؟ وہ بھی پاگل. نیم کہتے ہیں آدھا یعنی تھوڑا تھوڑا. تو آدھا مسلمان بھی پاگل ہوتا ہے. آدھے مسلمان کے آدھے کا مطلب کیا یہ سمجھیں. آدھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھے اسلام کو فالو کر رہا ہے. 100% اسلام کو تو بہت کم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جو آدھے کو فالو کر رہا ہے اس کا مطلب وہ آدھا دوسروں سے تو پھر بھی عقل مند ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی پاگل ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ آدھے کو فالو کرنا آدھے کو نہ کرنا یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک چیز میں اسلام کی آدھی تعلیمات کو لینا آدھی کو نہ لینا یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک ہی حکم ہے, اس میں اسلام کی آدھی تعلیمات لی اور آدھی چھوڑ دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں شادیاں کرتا رہتا ہوں, مثال اسی کی دے دیتا ہوں. آپ نے 4 شادیاں ہمارے بیان سے سیکھا اور آپ نے کہا میں 4 کروں گا, اسلام نے ترغیب دی ہے, لیکن عدل والی شرط اسلام سے بولو بھائی نہیں لی, تو یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ یعنی اسلام سے کہ اسلام نے یہ بھی کہا نا کہ حقوق بھی ادا کرے برابری بھی کرے, یہ والی شرط اسلام کی نہیں لی, شادیوں والی لے لی, تو یہ تو اسلام کا مذاق بنائے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کرتا. بہتر کیا, ضروری تھا کہ نہ کرتا. تو جب ایک ہی حکم میں آدھا اسلام لیا, اسی حکم میں پوری تعلیمات نہیں لی, تو پھر وہ واقعی پاگل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر مروائے گا, بیڑا غرق کروائے گا, اپنا بھی, گھر والوں کا بھی, بچوں کا بھی, معاشرے کا بھی, پھر مذاق بنوائے گا وہ. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور پاگل لگ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ تو ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے پاگل لگتے ہیں, پاگل ہم ہوتے ہیں, ہمیں لگتے وہ ہیں. جیسے کہ ہر دیندار ہر لبرل آدمی کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ تو خود پاگل ہوتے ہیں تو اس لیے وہ لگ رہے ہوتے ہیں پاگل. لیکن بعض دفعہ واقعی میں پاگل بھی ہوتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ سچی مچی کے پاگل ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ آدھی چیز کو لے رہے ہیں, اسی حکم میں آدھے اسلام کو بولو بھائی نہیں لے رہے. پھر یہ لوگ دین کو بدنام بھی کرتے ہیں. یہ لوگ صرف داڑھی ہوتی ہے, ایک لباس لیبل لگا ہوا ہوتا ہے. اب داڑھی تو لے لی, وہ بھی ضروری ہے, داڑھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, لیکن اخلاق وہ نہیں لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ کھا رہا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کر رہا ہے. یعنی گلگلے تو ذرا ہلکی چیز ہے نا. گلگلے پتہ ہے؟ میٹھے پکوڑے. تھوڑا سا رائٹ, آپ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. میٹھے پکوڑے, پکوڑے جب چینی ڈال کے پکاؤ نا تو میٹھے پکوڑے کہلاتے ہیں, اس کو گلگلے کہتے ہیں. گلگلے اس سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ تیل ہے, بیسن ہے, لیکن گڑ سے تو اور زیادہ خراب ہوتا ہے نا. گڑ تو بہت بھاری چیز ہے, گرم ہوتا ہے. تو اب یہ ایسا مریض ہے جس کا پیٹ خراب ہے, یہ گڑ کھا رہا ہے. جب اس کے سامنے گلگلے رکھے گئے تو کہہ رہا ہے میرا پیٹ خراب ہے, ایکچولی آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. تو یہ کیسی ناساز ہے بھائی, تو گڑ کھا رہا ہے, گلگلوں سے کیا کر رہا ہے, پرہیز کر رہا ہے. اسی کی ایک اور مثال دی جاتی ہے, بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگا کہ کہیں بھیگ نہ جاؤں, اور بھاگنے کے لیے کھڑا کہ ہاں آگے ہوا ہے پر نالے کے نیچے. تو یہی ہو رہا ہے آج کہ شریعت کے احکام میں ایک حکم کو لے لیا جو بہت زیادہ اہم تھا, یقیناً اس سے بھی زیادہ اہم حکم کو چھوڑ دیا. تو یہ تو یہ ہو رہا ہے آج کل. اس کی وجہ ہے کم علمی, علم نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, اللہ ان کی عمر برکت دے, ان کے حوالے سے کسی نے ایک بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تفقہ, فقہ, ایک ہوتا ہے علم, اور ایک ہے حکمت. بڑی پیاری مثال دی, مجھے بڑی اچھی مثال لگی. میں نے کہا یہ بیان میں نقل کروں گا انشاءاللہ. فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ, سینس جسے کہتے ہیں, اور حکمت اور دانائی اس سے بھی, سینس تو لازم ہے نا، واجب ہے کہ آپ میں فقہ ہو، سمجھ ہو. اور ایک علم، یہ پہلا درجہ ہے، سب سے پہلے علم، پھر آتی ہے سینس، کھوپڑی بھی ہو، اور پھر حکمت اور دانائی. تو انہوں نے فرمایا کہ ڈسپرین جو ہے نا ایک ٹیبلٹ ہے، ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ ڈسپرین سے سر کا درد ٹھیک ہوگا. یہ ڈاکٹر کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھانے سے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان ایک دفعہ نا قیامت آنے سے پہلے پہلے مجمع ضرور دکھا دینا بیان. ابھی دبئی میں بھی، وہاں بھی لوگ، انڈیا کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بندہ سامنے بیٹھا بھی ہوتا ہے، آج تک کہہ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. میں نے کہا ایک کیمرہ کہاں، کس کس کو دکھائیں بھائی. تو ایک دفعہ میں نے کہا مرنے سے پہلے انشاءاللہ، یا امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے ہم پبلک دکھائیں گے. وجہ اس کی یہ کہ کیمرہ تھوڑا سا گھما دیا نا، پھر ایک گھنٹہ لگے گا اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے میں. تو ایک دفعہ یہ نوٹ کر لے، امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ لازمی دکھانا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بات چل رہی تھی یار، ٹیکنیکل بات چل. ہاں، ڈسپرین کی مثال دے رہا تھا کہ جو ڈسپرین ہے یہ سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے. یہ علم ہے، نالج کی بات ہے نا کہ بھائی ڈسپرین سے کیا ہوتا ہے، سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. تو ایسے ہی مسائل شریعت کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ڈسپرین سر کا درد کیسے ٹھیک کرتی ہے، یہ ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے، عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا. یہ کیسے ٹھیک، اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے جس نے میڈیکل سائنس باقاعدہ پڑھی ہوتی ہے. تیسرا درجہ ہے حکمت، کہ کس نے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی ٹیبلٹ کھانی ہے، کس کو ڈوز کتنی دینی ہے، دینی بھی ہے کہ نہیں دینی ہے. ہر سر کے درد کی، ہر آدمی جس کے سر میں درد ہو اس کو ڈسپرین نہیں کھلائی جاتی، اور جس کو کھلائی جاتی ہے تو سب کو ایک جیسی مقدار میں نہیں کھلائی جاتی. یہ کیا ہے حکمت، یہ سینس سے اوپر کی چیز ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی، کہ کس کو کتنی ٹیبلٹ دینی، کس کو کتنی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں کتابوں میں، یہ تیسری چیز کتاب میں نہیں ملتی، یہ ڈاکٹر کا تجربہ، اس کی اپنی عقل، خود بھی ڈسپرین کھا کے بیٹھا ہے یا بغیر ڈسپرین کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں یعنی وہ کرتی ہیں. تو یاد رکھو، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نہ خود پتا ہے اور نہ ایسے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کو پتا ہے. صرف ظاہری علم ہے، ظاہری علم، وہ یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، یہ حدیث ہے وہ فلانی آیت ہے، اور وہ پھر اسے فتوی بازی تھوپتے رہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے اضلو، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. علماء کو پتا ہوتا ہے، جن میں حکمت ہے، جن علماء میں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا. جیسے نا ڈسپرین تو ہے، سر کا درد تو ٹھیک کرتی ہے، مگر آپ کے لیے نہیں ہے. پیناڈول سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو ایسے بہت، ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، بڑے وہ پریشان تھے کہ یار یہ کیا بات ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی. کتے کو پانی پلانے پر مغفرت، ساری زندگی گناہ ایک کتے کو پانی پلانے پر کیا کر دیے. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے پر ساری نیکیاں، ارے وہ مشہور حدیث ہے نا، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. ایک اب وہ پریشان کہہ رہے ہیں یار وہ تو بس ایک، بس گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ادھر تو ایک اندھی ہے، بس اللہ جس کو چاہے اٹھا کے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے اٹھا کے بخشش پہ آئے گا تو ہماری ایک نیکی پک پک قبول کر لے گا، اور اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوگا تو ہماری ساری نیکیاں دھری کی دھری کو ایک گناہ پکڑ کے ہمیں کیا کر دے گا جہنم میں. تو ان کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ عمل سے کیا ہو رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ حدیث ان میں عمل کا جذبہ کم کر رہی ہے کہ یار ادھر کا تو کوئی لا نہیں ہے, قانون نہیں ہے بس. پھر انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. تو جب وہی اسی پر ہے تو ہمارا عمل کس کام کا؟ کیا خیال ہے بھائی, آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ الحمدللہ. تو یہ وہی ہے, علم ہے, حکمت نہیں ہے. اصل میں یہ وہی ڈسپلن کی گولی ہے نا, جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھا لی ہے, ٹھیک ہے نا. جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھانی, تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کا خون ویسے ہی بہت پتلا ہے, وہ بالکل پانی کی طرح خون ہے, وہ ویسے ہی مرنے والا ہے. اس کو ڈسپلن کھلاؤ گے تو اور کیا ہو جائے گا پتہ, وہ تو مر جائے گا. جو حدیث کی جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں, کسی حکمت والے سے پوچھیں وہ تو وہ کہے گا کہ بھائی دونوں یہ حدیثیں عمل میں اور بڑھانے کے لیے ہیں, عمل کو کم کرنے کے لیے نہیں ہیں. صحابہ اس حدیث کو سن کے ان کا عمل کا جذبہ بڑھا تھا, کم نہیں ہوا تھا. کیسے؟ ایک حدیث جو ہے وہ گناہگار کو سنانے کی ہے, ہم وہ نیک لوگوں کو سنا دیتے ہیں. ایک نیک لوگوں کو سنانے کی ہے, وہ ہم کس کو سنا دیتے ہیں؟ گناہگاروں کو. جس کی جو اس کے سامنے پیش کرنے کی, جیسے شوگر کا مریض ہے اس کے سامنے پیش کرنے کی ڈش تھی کریلے, ہے بھائی. اور ایک آدمی میں فیٹ ہے ہی نہیں, شوگر بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ شوگر کی کمی سے مر رہا ہے, اس کے سامنے رکھنے تھے لڈو, تو جس کے سامنے لڈو رکھنے تھے اس کے سامنے رکھ دیا کریلے. وہ پہلے ہی شوگر لیول کم ہے, وہ کریلے کھائے گا تو انا للہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو کھلانے تھے لڈو اس کو کریلے کھلا دیا, اور جس کو کریلے کھلانے تھے اس کو کیا کھلا دیا؟ لڈو. دونوں کا انا للہ, کیا خیال ہے بھائی؟ انا للہ ہو جائے گا دونوں کا. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے بخش دیا, ایک روایت میں مرد آتا ہے مرد نے پانی پلایا, بہرحال جس نے بھی پلایا گناہگار تھا, اللہ نے اس کو بخش دیا. یہ اصل میں گناہگار کے سامنے پیش کرنے کی حدیث ہے, اور ہر گناہگار کے سامنے نہیں, وہ گناہگار جو اب اس نا امیدی میں آ گیا ہے اور اب وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے یار میرے تو اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے, میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو مجھے کیا ہو جائے گا, میں کون سا جنت میں جاؤں گا, تو اب چھوڑو میں باقی زندگی بھی کس میں گزارتا ہوں؟ گناہ میں. تو اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض مرتبہ, ہمیشہ نہیں, ایک نیکی کام آ جاتی ہے, تو اس لیے نیکی کا کوئی موقع اگر میسر ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دو. تو وہ عمل پہ آئے گا یا پیچھے ہٹے گا؟ آ رہا ہے عمل پہ. تو اس کو یہ بتایا گیا بعض دفعہ ایک نیکی پہ بخشش ہو جاتی ہے, تو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو, یہ تو بخشش کا چانس اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کو ادھر لایا جا رہا ہے. اور جو گناہ جو نیکی کرنے والے ہیں بعض دفعہ وہ اترانے لگتے ہیں, تکبر میں آ جاتے ہیں, یار ہمارے اعمال میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں, ہم تو سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں. تو اب جب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ہم نے دو چار گناہ کر لیے تو کیا ہو گیا؟ ہم نے اگر اس کی جیب سے پیسے نکال لیے, ہم نے تو سارے ماشاءاللہ وراثت بھی نہیں کھائی کسی کی اور سارے ہمیشہ ایک نمبر رہے, آج اگر ہم نے کسی کو چونا لگا دیا 150 روپے پان گٹکے کے کسی کے کھا لیے, آج ہم نے اگر ایک دفعہ سٹا لگا لیا تو دو چار گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ دنیا تو بالٹیوں کی بالٹیاں پی جاتی, آج ہم بھی ذرا دو چار سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نا لوگ, اے بھائی دو گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پائپ کے نیچے ہم اگر بیٹھ کے تھوڑا سا ہیروئنچیوں کے ساتھ انجوائے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے, یہ کسی پہ ظلم کر لیا, کسی جانور کو بلا وجہ مار دیا, تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے نا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی پہ قائم رہو, یہ سوچ کے گناہ مت کرو کہ ہمیں کیا ہوگا. بعض دفعہ ایک گناہ بھی, بعض دفعہ ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ ایک گناہ وبال جان بن جاتا ہے, جیسے اس شخص کا بن گیا, اس عورت کا بن گیا جس نے بلی کو باندھ کے بھوکا رکھا. تو اب صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے تو ان میں عمل کا جذبہ بڑھتا تھا, اور ہم جب سن رہے ہیں ابے جب یغفر لمن یشاء جس کو چاہے گا بخش دے گا, یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. تو اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی پہ اللہ بخش سکتے ہیں تو بار بار نیکیوں پہ کیوں نہیں بخشیں گے, اور ایک گناہ پہ اللہ برباد کر سکتے ہیں تو بار بار گناہ کرو گے تو برباد کیوں نہیں ہوگے. تو مطلب یہ کہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے اور جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اور معاملہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی حدیثیں گناہگاروں کو سنائی جا رہی ہیں جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, حالانکہ وہ ان کے لیے تھوڑی ہیں, ان کے لیے تو عذاب کی وعیدیں ہیں. یہ جو آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, یہ ان کے لیے ہے جن کا آگے قرآن میں تذکرہ ہے. وانیبوا الى ربکم کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ, واسلموا له اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. ایسے گناہگاروں کو کہا جا رہا ہے کہ اب آ جاؤ, اب اللہ کی طرف آ جاؤ, ماضی کو بھول جاؤ. اور ہمارے ہاں جو آیت بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, یہ ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے, کرتے رہو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, تو یہ تو غلط ہے. یہ کہاں کی کہاں لگا دی. تو دین جو ہے نا, پورے دین پر انسان چلے تو پھر انشاءاللہ پھر وہ پاگل نہیں کہلائے گا, اور اگر پھر ایسے شخص کو کوئی پاگل کہے گا تو خود پاگل ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم میں سے بہت سے لوگ آدھے پہ چل رہے ہیں, آدھے پہ نہیں چل رہے. دوسری ایک اہم ترین بات یاد رکھیں, یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی جو برائی ہے نا, برائی اس کو ناپنے کا وہ معیار نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کا معیار ہے. ہمارے ہاں جرم کو ہر انسان اخپل طریقے سے ناپتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی قیمت لگاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. دیکھیں کسی بھی ہر ملک میں سگنل توڑنے کا جرمانہ الگ ہے, ایسا ہی ہے نا. پاکستان میں اگر آپ سگنل توڑیں تو چالان الگ قسم کا ہوتا ہے, دبئی میں توڑ دیں تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا, امریکہ میں توڑ دیں تو الگ سزا ہے. ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے, ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے, رشوت کی الگ, ہر ملک کی الگ سزا. تو ہر کنٹری نے, ان کی اسمبلی نے یا ان کے جو قانون دان لوگ ہیں, انہوں نے اپنے لحاظ سے جو ہے نا جرم کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ والا جرم جو ہے یہ اتنا بھاری ہے اور اس کی سزا اتنی ہوگی. تو ان کے جو بھی ماہرین ہیں وہ بیٹھتے ہیں, بھائی سگنل توڑا تو اس کا مطلب یہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کی جان سے کھیلنے کا مطلب بندہ بھی جا سکتا تھا, بندہ بھی جا سکتا تھا, اس کا مطلب یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے, لہٰذا اس پہ اتنا بھاری بھرکم جرمانہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ آدمی کہتا ہے دوبارہ نہیں توڑوں گا کبھی. اور بعض لوگ دوسرے اسٹائل سے سوچتے ہیں کہ بھائی سگنل توڑا ہے تو بندہ تھوڑی توڑا ہے, بندے کو تھوڑی مارا ہے, اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اور مرا بھی نہیں بندہ, یا تو مر جاتا بندہ تو توڑ کے بھاگا ہے نا, تو ٹھیک ہے 50 روپے لو نکلو یہاں سے. تو یعنی ہر آدمی اپنے حساب سے. تو آپ جس کی ریاست میں ہوتے ہو اس کے قانون کے حساب سے جرم کو تولتے ہیں, وہاں کے قانون کے حساب سے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ زمین کس کی ریاست ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس جرم کو اسی حساب سے تولا جائے گا. اللہ نے اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے, اس کو اخپل طریقے سے بولو نا بھائی نہیں تولا جائے گا, اس کو اپنے حساب سے تولا جائے گا, یعنی اللہ کے حساب سے. آپ اگر کسی کا مال چھینتے ہیں, کسی کا پیسہ چراتے ہیں, وہ 100 روپے ہیں, جرم ہے, 1,00,000 روپے چرائے بڑا جرم, لیکن اگر آپ سگے بھائی یا سگی بہن سے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں تو ہیں وہ 1,00,000 روپے, مگر اللہ کے ہاں یہ جرم بڑا ہے, دگنا جرم ہے, رشتہ داری توڑنے کا بھی اور پیسے چرانے کا بھی, حالانکہ دنیا میں سزا دونوں کی ایک جیسی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک جیسی سزا ہے, آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے, آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے بولو بھائی زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو کسی کے ذاتی گناہ کی وجہ سے برا کہتے ہیں تو تو لبرل لوگ جو لبرل سے میرے والا نام لحاظ لبرل جو بنتے ہیں ہم بڑے فنٹر بنتے ہیں نا, لیکن کام ان کے عقل والے نہیں ہیں, یعنی شو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل پہ چلتے ہیں. میں نے ایک بیان میں لبرل کا بتایا تھا نا, لبرل اصل میں تو انگلش میں ایک اچھا لفظ ہے, اس لحاظ سے صحابہ کرام لبرل تھے کیونکہ صحابہ کرام نے عقل کو فالو کیا, معاشرے کو فالو نہیں کیا. عقل نے بتایا کہ سچے نبی ہیں تو پھر انہی کے پیچھے چلو. تو اس لیے یہ لبرل کے ساتھ میں نام نہاد لبرل لگایا کروں گا, ٹھیک ہے نا, جو بنتے ہیں یا اصطلاح میں جن کو لبرل کہا جاتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار, ایک تو دماغ میرا بہت گھوم رہا, تھکاوٹ بہت ہے نا, وہ بتا تو رہا تھا. یہ نہیں نہیں یہ اہم بات کیا تھی, جلدی بتاؤ وقت کم ہے یار. عجیب اتنی اہم ٹیکنیکل قسم کی بات آئی تھی دماغ میں. جی آپ بتا رہے ہیں, جی بتا نہیں رہے کیا, اتنی اہم بات آئی تھی, دیکھو کدھر سے کدھر نکل گئی. بات کر کے آ رہا تھا ہاں, اپنے حساب سے ہر آدمی جو ہے نا اپنے حساب سے طے کرتا ہے کہ اس جرم کی نوعیت کتنی ہے. ہاں اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو دین بے دین لوگ ہیں, جو لبرل لوگ ہیں, وہ اس کو جرم کہتے ہیں اپنے حساب سے. مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی بے حیائی کرے, کوئی زنا کرے, کوئی بدکاری کرے, تو لبرل لوگوں کے ہاں یہ جرم اس وقت ہے کہ جب کلچر اسے قبول نہ کرتا ہو. اگر کلچر اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے حیائی کیا خیال ہے بھائی, نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں اگر کوئی بوائے فرینڈ رکھتا ہے, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھتی ہے, کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے. ہمارے کنٹری میں اگر کوئی اس طرح سے رکھے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے. جو لبرل لوگ ہیں وہ کیوں برا کہیں گے, کہ ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی, یہ غلط حرکت ہے. یہی ہوگا نا, اس سے آگے نہیں ہوگا. تو جو سوسائٹی کو اصل سمجھتے ہیں وہ تو پھر سوسائٹی کی کسوٹی سے پرکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں یہ جرم کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے یہ چیز, نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. تو جو دین کو نہیں مانتے وہ سوسائٹی کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ یہ جرم ہے بھی یا نہیں ہے, ہے تو کتنا بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم سوسائٹی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے, ہم اصل میں کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. تو یاد رکھو جب اسلام کی کسوٹی پہ پرکھ کے کسی کو مجرم کہا جائے گا تو پھر جب تک اسلام اسے مجرم کہے گا کہیں گے, جب اسلام مجرم کہنے پر پابندی لگا دے گا تو آپ اس پہ کو مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. اسی سے یہ, اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے, کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں اس کی زندگی میں, جب توبہ کر لی اب آپ اس کے ماضی کی وجہ سے اسے مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. کتنے بڑے جرائم کیے اس نے, جب توبہ کر لی تو کیا ہے؟ معاف. رہی یہ بات کہ سچی توبہ کی ہے یا جھوٹی, عین ممکن ہے جھوٹی توبہ کر رہا ہو, اس کے بارے میں بھی اسلام نے بتا دیا, صاف بتا دیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, دل چیر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں بہت, بعض لوگوں سے ماضی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے, زنا ہوا, ان کی تصویریں وائرل ہو گئیں, یہ ہو گیا, وہ کہہ رہے بھائی میں توبہ کر لی, میں نے لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ تو اپنے یوں کرنے کے لیے, تو یوں کرنے کے لیے, تو ایسے کرنے کے لیے, ویسے کر. بھائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہو, آپ تو اللہ کی وجہ سے مجرم کہہ رہے ہو نا اس کو, تو اسی اللہ, وہ اللہ باپ کو مجرم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو تانا دیا یا اس کی توبہ میں تم نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ ابھی ماضی میں کوئی اداکارہ کے بارے میں, میں تو سفر پہ تھا تو بہت سے لوگوں کی کالز آئیں کہ کسی کی فوش تصویریں آ گئی ہیں, وہ بیچاری رو رو کے اعلان کر رہی ہے غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, میں معافی چاہتی ہوں, اللہ بھی معاف کرنے والا ہے, کر رہے ہیں اور لوگ پھر بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسے ہی ہے, اور اس کو چسکے لے لے کے پھیلا رہے ہیں ان ویڈیوز کو. میں نے وہ ویڈیوز الحمدللہ نہیں دیکھی, اس لیے کہ دیکھنا گناہ ان چیزوں کا. کسی نے جب کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس کا مطلب اب وہ اس کو وائرل کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہ نہ پسند کرتا ہے نہ کرتی ہے. تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز؟ بھائی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی, اس کو احساس ہوا غلط ہے, اب وہ پابندی لگا رہا ہے, تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے بھائی؟ بولو. ایک آدمی واش روم میں نہا رہا ہے, کنڈی لگانا بھول گیا, تو آپ کے لیے دروازہ کھول کے دیکھنا جائز ہے؟ اب آپ کو تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی, تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی؟ یا چلو جان کر نہیں لگائی کنڈی اس لیے کہ وہ بہت ہی ماڈرن تھا, وہ کہہ رہا یار کنڈی منڈی کیا چھچوری حرکتیں, کنڈی لگا گورے کی طرح نہاؤ کہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا. نہاتے نہاتے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی کہ یار اتنا بھی ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ کہہ رہا بھائی میں توبہ کر جاؤں گا, آپ کو نہیں میں تو دیکھوں گا, میں تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھوں گا, میں تو روشن دان سے جھانک کے دیکھوں گا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے تو وہ برا تھا, اب اس عمل کے بعد جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے یا آپ اس کو جھانک کے دیکھو گے تو کون برا ہے؟ اب آپ برے ہو. یہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. لوگ دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سچی توبہ ہے یا جھوٹی توبہ. وہ بھائی ہمیں سچی جھوٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو کیا نبی کے دور کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ غیر مسلم مقابلے کے لیے آئے اور جب صحابی کی تلوار ان کے گردن پہ پڑنے والی تھی نا, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, صحابی رسول نے گردن اڑا دی, مار قتل کر دیا ان. بعد میں جب صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ان کو قتل کیا حالانکہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے, فرمایا هل شققت قلبہ, تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دل کو چیر کے دیکھتے کہ دل سے پڑ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑ رہا ہے پھر فیصلہ کرتے نا. دل چیرنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں, تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, بار بار یہ الفاظ ہو رہا ہے هل شققت قلبہ هل شققت قلبہ. اب دیکھو یہاں تو 99.9% انسان کا دماغ اسی طرف جاتا ہے کہ موت کے ڈر ہی سے پڑا ہے. ارے میں بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھے بھائی, کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر میدان جنگ جب دونوں طرف صفیں تھیں اس وقت پڑھ لیتے, اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت پڑھ لیتے, جب تک بالکل عین اسی وقت جب میری تلوار کی زد میں آ گئے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 نا, ہم دل کو کاٹ کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. تو یاد رکھو کسی کے گناہ پہ چسکے نہ لیا کریں. جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک, اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن بھی اس میں داخل ہے, ان کے کسی برائی کو دیکھ کے آر نہ دلایا کرو, خوش نہ ہوا کرو. شماتا کہتے ہیں کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہونا. فرمایا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے, آگے حدیث کے مکمل الفاظ ہیں, کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تمہیں مبتلا کر دے. اگلا نمبر تمہارا ہوگا پھر, چسکے لے رہے ہوتے ہیں, توبہ ماننے قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, ہر چیز کی تاویل. بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا, اس کی تصویریں وائرل ہو گئی, بھائی میں نے توبہ کر چکا ہوں, چھوڑ چکا ہوں, تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا, چلے جی ماضی میں جو ہو گیا اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ماشاءاللہ بہت اچھا. نا نا نا, اب ایسا اب ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, ابے بعد میں سب یہی بولتے ہیں, ابے سب یہی ہوتا. او بھائی اگر حقیقت میں بھی جھوٹی توبہ کی ہے, آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیقت میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہی بولنا ہے بھائی سچی توبہ ہے, آپ نے یہی بولنا ہے, وہ اللہ جانے وہ بندہ جانے, وہ اس کا آپس کا آخرت کا معاملہ ہے. یہ ان گناہوں کے معاملے میں جو جس کسی کے نجی گناہ ہوتے ہیں. ہاں حق دبایا ہوا ہے کسی کا, سمجھ رہے ہو, وہ حق بہرحال دینا پڑے گا. یہ کوئی قومی مجرم ہے, ایسے جرائم کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو معاف کر دیا تو اس کا دوبارہ نقصان امت کو ہوگا. جیسے ڈاکو کی بھی ہمیں قرآن میں مثال ملتی ہے, ڈاکو جو ہے نا ڈاکو, اب ایک آدمی نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا اور پکڑائی میں نہیں آ رہا تھا, اب پکڑائی میں آیا تو کہہ رہے بھائی میں تو توبہ کر چکا ہوں, ہم کہتے چلے چکے آپ, ایکچولی 25-30 بندے مار دیے آپ نے اور آپ نے کروڑوں روپے کھا لیے اور غریبوں کی زکات بھی کھا لی, تو ہم نے جی مفتی صاحب کا بیان سنا کہ جو توبہ کر لے تو اس کے ظاہر کو قبول کرنا چاہیے, تشریف لے جائیے, بلکہ توبہ کے دو ہار بھی اس کے گلے میں ہم نے پہنا دی اور نام بھی رکھ دیا توبہ خان کہ بھائی ٹھپا لگ جائے کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ کہا ہے بڑا اچھا ملک ہے, دوبارہ 5-6 بندے مار دیے اس نے اور یہ کیا اور وہ کیا, پھر پکڑائی میں آ گیا, پھر کہہ رہے بھائی میں نے کیا کر لیے, توبہ کر لیے. تو یہ ان جرائم کے بارے میں نہیں ہے, اس لیے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنے میں نقصان کس کا ہے, لوگوں کا. تو یہاں کے بارے میں دوسری حدیث ہے، لا یلدغ المؤمن من جہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہاں عقل مندی دکھانی ہے. ایک ہے کسی کا نجی معاملہ، وہ کیا کر رہا ہے، زنا کیا اس نے، بے حیائی کی، شراب، یہ اس کا نجی معاملہ ہے، اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. اور اگر پکڑا جائے، توبہ کا اعلان کرے، تو توبہ کو ماننے کا حکم ہے. سو دفعہ توبہ کرے، سو دفعہ توڑے، 101ویں دفعہ میں توبہ کرے گا تو ہمیں پچھلے 100 کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، ہمیں اس میں بھولنا ہے. 100 دفعہ پکڑا گیا، 101ویں دفعہ میں توبہ کر رہا ہے، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم 101ویں دفعہ بھی کہیں سچی توبہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جس سے معاف کرنے میں لوگوں کا نقصان ہے، تو اس میں شریعت میں یہ پھر نہیں ہے. اس میں یہ کہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسے جاتے. وہاں دوسری حدیث ہے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں، ایک جاسوس پکڑا گیا غیر مسلموں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا. دوبارہ پکڑا گیا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا، اب جاسوسی نہ کرتا، جاسوس تو لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب پکڑا گیا، نبی کے سامنے لایا گیا، اس نے پھر کہا میری چھ بیٹیاں تھیں غالباً ان کی، تو آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اب نہیں، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، جو کرپشن میں پکڑے جائیں، کرپٹ ترین ہو، وہ دوبارہ ووٹ مانگے اور کیا میں نے کرپشن سے توبہ کر لی، بولیں بھائی ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کہ نہیں کیا، اللہ معاف کر دے گا، ہم دوبارہ آپ کو ووٹ دینے کی جسارت نہیں کر سکتے، بھائی ہم نے ایک دفعہ بھگت لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. میں نے بتایا ڈسپلن کس کو کھلانی ہے، کس کو نہیں کھلانی، کس کو کریلے کھلانے، کس کو لڈو کھلانے، کس کا شوگر لیول اوپر لے جانا ہے، کس کا نیچے لے کے آنا ہے. اب ایسا نہ ہو شوگر کے مریض کریلے کھانا شروع کر دیں جا کے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، جو بھی کھانا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں. ٹھیک ہے؟ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، پھر بھی آرام نہ آئے قلیب معالج سے رجوع کریں. تو اب ڈاکو کے بارے میں مثال دے رہا تھا، دیکھیں کیسی شریعت نے حکم دیا ہے. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اب حدیث آیت نمبر تو میں پیش نہیں کر رہا، تو پوری آیت پڑھ رہا ہوں. او ینفوا من الارض، فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، کہ ان کا فساد یہی ہے. ایک ہوتا ہے چور، جس کو عربی میں سارق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سارق. وہ جب پکڑا جائے اور عدالت میں ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، بھی ٹھیک ہے آخرت میں معاف ہو جائے گا، دنیا کی سزا جاری ہوگی. کیونکہ ہم اگر ابھی آپ کو چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں آپ نے دل سے کیا یا اوپر اوپر سے کی ہے. تو ایسا نہ ہو دوبارہ چوری کریں، تو ہم پبلک کو آپ کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے، آپ کے توبہ کی بھینٹ. صحیح ہے نا؟ دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. جب تک گرفتار نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، اب پکڑے گئے ہو اور ثابت ہو گیا تو ہاتھ کٹے گا. تو چونکہ یہ قوم کا مجرم ہے نا، تو اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈاکو. چور میں اور ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ چور چپکے سے مال لیتا ہے اور پتلی گلی کو تلاش کرتا ہے، چپکے سے بھاگوں. ڈاکو ہمیشہ چوڑی گلی سے آئے گا، وہ ایسا نہیں آئے گا یہاں سے نکلو، ادھر سے لوٹے میں سے نکل کے آیا، ادھر سے لیٹرین میں دریافت ہوا، یا وہ گھر میں شادی میں گئے ہوئے ہیں تو ادھر سے چپکے سے پلان کے آیا اور پھر یوں کھڑکی سے ہاتھ ڈال کے گھڑی نکل. ایسا نہیں کرتا، وہ آتا ہے بندوق لے کے. تو یہ بڑا مجرم ہوا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ آتا ہے بندوق لے کے، اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بندے مارنے میں آر محسوس. چور تو اپنی جان بچا کے بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے، اس کے یعنی ایک گولی ٹرائیگر جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، چند پیسوں کے پیچھے لوگوں کی جان لے لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ان کی بھی توبہ قبول ہے بشرطے کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. اگر یہ ڈاکو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے، اور علماء کہتے ہیں توبہ صرف زبان سے نہ کرے بلکہ اس کے عمل سے بھی لگے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، عملی طور پر اس کے آثار ظاہر ہوں گے، بھائی اب اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈاکوؤں میں نہیں ہے، نماز روزے کا ماشاءاللہ بھائی معاشرے کے ایک شریف انسان اب لگ رہا ہے، پرانی زندگی چھوڑ دی ہے، تو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اب ڈاکو کی سزا نافذ نہیں ہوگی. اور ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں, اور سولی پہ لٹکا دیا جائے, اور ایسی جگہ لٹکایا جائے جو پبلک پلیس ہو. اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا تصور نہیں ہے, یہ غیروں سے آئی ہے. اسلام میں بند کمرے میں کوئی سزا نہیں ہے, جو ہے کھلے عام ہے. سمجھ رہے ہو, اسلامی سزائیں کھلے عام ہوتی ہیں تاکہ پبلک ڈرے. بند کمرے میں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا پتا کسی کو. تو یہ پھانسی میں لٹکا کے اس کی زبان باہر نکل آتی ہے, اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے, عبرت لوگوں کو نہیں ہوتی. اسلام نے کہا کھلے عام گردن اڑاؤ, تکلیف مجرم کو نہیں ہوگی, وہ تو گیا دنیا سے. کیونکہ سب سے آسان موت کیا ہے؟ گلے کی رگیں کٹ جانا. سب سے آسان موت کیا ہے؟ گلے کی رگ کٹ جانا. کیونکہ جب تلوار لگتی ہے نا, تو وہ جو دماغ اور جو باڈی کا کنیکشن ہے نا, وہ سب سے پہلے کٹتا ہے. جب کنیکشن ہی ختم ہو گیا تو درد کا احساس ختم. اب باڈی تڑپتی بہت ہے, بلڈ نکلتا ہے, وحشت بہت ہوتی ہے, لیکن مجرم کو تکلیف نہیں ہوتی. بس مجرم کو یہ نقصان ہوا, زندگی سے محروم. لیکن پبلک کو عبرت ٹھیک ٹھاک حاصل ہوتی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں نا, سر ادھر پڑا ہوا ہے اور دھڑ ادھر تڑپ رہا ہے. وہ ایک صاحب نے سعودی عرب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, پہلے جب بہت زیادہ قصاص کے واقعات ہوتے تھے. اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا, کہہ رہا ہے میں نے سعودی عرب میں ایک کی گردن اڑاتے ہوئے دیکھ لیا جلاد کو. کہہ رہا ہے دو گھنٹے میں اپنی جگہ کھڑا ہوا کانپتا رہا ہوں, ایسے ہل رہا ہوں. تو وہ ایسی عبرت ہوتی ہے کہ قتل کی طرف لوگ نہیں جاتے. انہوں نے بھائی دے نہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ ہوتا ہے. جبکہ پھانسی میں دیکھ لو کسی کو عبرت ہوتی ہے, بند کمرے میں, اور اس پہ جو گزرتی ہے نا, جس کو پھانسی دی جاتی ہے وہی جانتا ہے. اتنی شدید, کیونکہ گلا گھوٹ کے مارنا, کافی دیر تک وہ پھندے پہ لٹک کے تڑپتا رہتا ہے, اس کی آنکھوں کی پتلیاں ابل آتی ہیں, اس کی زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب پھندے سے اتارا تو اس میں جان تھی, مرا نہیں تھا ابھی تک تکلیف میں تھا وہ. تو کون سا قانون اچھا ہے, انگریز کا اچھا ہے یا اسلام کا اچھا ہے بھائی؟ اب اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. تو اسی طرح اسلام نے جو کھلے عام ڈکیتیاں کرتے ہیں نا, قتل کرتے ہیں, لوگوں کا مال لوٹتے ہیں, تو اللہ نے ان کی جو قرآن میں سزا بیان کی. میں قرآن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے جس میں حنفی شافی اہل حدیث کا اختلاف ہو. ہمارے یہاں جو لبرل لوگ ہیں نا, جب اسلامی قانون کی بات کرو تو فوراً وہ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے تو بڑے اختلافات ہیں. بھائی یہ تو قرآن نے بیان کیا نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی سزاؤں کو تو ملک میں نافذ کرنا چاہیے نا کم از کم. ایک تو تعلیم کی بہت کمی ہے ہمارے یہاں. ابھی ہماری دبئی میں ملاقات ہوئی, ہمارے جو میزبان تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بہت اچھی بات کی, بار بار اس کو ریپیٹ کیا. ملکوں کے تجربے ہوتے ہیں نا انسان کو. سب سے بڑی جو نحوست ہے نا ہماری, ایجوکیشن کی کمی ہے. اسکولوں کی کمی کی بات نہیں کر رہا, کہیں آپ ان اسکولوں کو ایجوکیشن سمجھنا شروع کر دو. وہ تو رنگ کے ڈبے بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے گھر میں, کیلے کے میں پیلا رنگ اور سیب میں, یہ ایجوکیشن ہے؟ یلو ڈے منا رہے ہیں, نیلا, یہ ٹوپی ڈراما ہے, اس کو ایجوکیشن نہیں بولتے. اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. انگلش منگلش تھوڑی بہت ٹھیک, وہ تو انگلش بھی ان کو اسکولوں میں اس لیے آتی ہے, ماحول انگلش کا دے دیا جاتا ہے. وہ تو آپ لندن میں چھوڑ دو, اس سے اچھی انگلش بولنا شروع کر دے گا. وہ انگلش کو بچے ماں باپ سمجھو ہمارا بچہ ماشاء اللہ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ, زبردست ماشاء اللہ. ایجوکیشن کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے. تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو, انسان کو نا مشہور کرتی ہے, تھوڑا شعور پیدا کرتی ہے. پڑھ لو, ٹھیک ہے نا. دیکھو صرف فیس بک کے کسی کی تقریر پر اعتماد مت کرو. تھوڑا سا جو کتابی آدمی ہے نا, اسے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. کتابوں کی تو سیل ہی ختم ہو گئی ہے. ایک دفعہ ایک رپورٹ آئی تھی, پاکستان میں گاڑیوں کی جو سیل ہے نا, وہ کتابوں سے زیادہ ہے. اندازہ لگاؤ یار, کتاب 150 کی ہوگی, گاڑیاں زیادہ بکتی ہیں کتابوں سے. تو پڑھنے والا آدمی نا, اس کو مناسبت کس سے ہو جاتی ہے؟ ابے گاڑیوں سے نہیں ہوتی. اس کو دیکھو یار, چاہے دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو, اس کو مناسبت کس سے ہو جاتی ہے؟ کتابوں سے. جس کو کتاب کا شوق پیدا ہو گیا تو وہ ریسرچ کرتا ہے. وہ پھر یہ فیس بک پہ فلاں نے ایک بیان داغ دیا, وہ ریسرچ پھینک دی مارکیٹ میں. یوٹیوب پہ فلاں نے ٹماٹر کے فضائل بیان کر دیے. وہ ایک دفعہ یوٹیوب پہ میں نے ٹماٹر کے فضائل دیکھے, ٹماٹر کے اتنے فضائل, ٹماٹر ایک جو یوں کھائے گا وہ سکون بنے گا. ابے بھائی ٹماٹر تو اتنا کھلائے گا لوگوں کو, یہ اس کا چھلکا اور جو بیج ہے یہ تو پتھری پیدا کر دے گا. تو نیم حکیم, میرے پاس حکیم کے فون آ چکے ایک,
کہہ رہا میں حکیم نہیں ہوں، یوٹیوب پہ میرا چینل ہے. شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے اس کی ارننگ، مجھ سے پوچھتے ہیں، اب میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا جب تم حکیم ہی نہیں ہو، پراپر پڑھائی نہیں، کہہ رہے پبلک کو کیا بتاؤں ہوں گے نہیں ہوں، لکھ دو حکیم. اور وہ ایک سرٹیفکیٹ تو آپ کو پتا ہے، سرٹیفکیٹ تو ویسے بھی آپ کسی کو بھی جو بھی آفس کا تھوڑا کام جانتا ہو اس کو بولے یار ایک ذرا سرٹیفکیٹ بنانا، اور ایک کراچی یونیورسٹی کی اسٹمپ ذرا بنانا، یہ والی اسٹمپ ہے اس ٹائپ کی بنا کے چپکا دے. اور بلکہ وہ کراچی یونیورسٹی کی ایسی اسٹمپ ہو نا تو وہی اٹھا کے بھی چپک جاتی ہے، وہیں سے فوٹو شاپ میں جائیں یوں اٹھائیں جتنی چاہیں اسٹمپ. میرے خلاف نہیں، فتویٰ ایک شائع ہوا تھا دارالعلوم کرنگی کا، وہ دارالعلوم کرنگی کا نہیں تھا لیکن ایک کسی نے تحریر لکھی میرے خلاف، اس میں جواب لکھ کے خود ہی الٹے سیدھے میرے فتوے لگا کے، اور الجواب صحیح ہن، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی سائن، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی، اور فلانے کے بھی، اور اتنے 9-10 بڑے بڑے علماء کے، پھر ٹھپے سائن تو کہیں کے بھی مل گئے اٹھا کے. تو جب وہ آیا نا تو مجھے ہنسی آ گئی. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے علماء مجھے اتنی لفٹ کرائیں یہ ہو نہیں سکتا، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین مجھے اتنا پروٹوکول دیں، سارے ٹھپے لگا لگا کے. وہ کہیں گے بھائی ایک آدھ کا ٹھپا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ کسی نے بھی نہیں لگایا تھا، وہ فیک فتویٰ تھا. اور مارکیٹ میں بہت اب میرے خلاف فیک چیزیں بہت آ رہی ہیں. ابھی دبئی میں میں تھا تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے، کسی نے تصویر ڈالی نا میرے ساتھ، نیچے کسی نے کمنٹ کیا مصعب میرے پیسے کب واپس کر رہے ہو. اب دیکھو شرارتی لوگوں کو دیکھو، چکر میں ڈال دیا نا. اب کتنے لوگ ہوں گے بولیں گے یار یہ شاید پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہہ رہا مفتی صاحب نے پیسے کھائے ہیں، مفتی صاحب میرے پیسے واپس کب کر رہے ہو. یہ اور ہماری جو قوم ہے اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ قرآن سے زیادہ ایمان ہے ان کا. کچھ بھی بنا کے پھینک دو نا مارکیٹ میں، کسی کو ذلیل کرنا ہو، کسی کو آسمان کی بلندیوں پہ عزت دے کے پہنچانا ہو، سب کچھ فیس بک اور یوٹیوب پہ. ایک عالم کا میں نے بھی بیان سنا، انہوں نے فرمایا اتنی خطرناک حد تک فیس بک اور یوٹیوب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ ہمیں کوئی باہر سے دشمن تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی مر کے ہلاک ہو جائیں گے. فلاں نے ایسا کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، ایک تحریر دریافت ہوئی ہے 100 سال پرانی غار سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فلانے کا ایجنٹ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا فلانے کا ایجنٹ ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، انہوں نے ونس اپون اے ٹائم انہوں نے میرے سامنے خود کہا تھا. وہ فیس بک پہ پھر اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں. اچھا وہ جو ہے نا اس طرح کی چیز، ایک ہمارے چاہنے والوں نے مجھے وہ بھیجا میرے خلاف نا، مرکہ مصعب یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ میں نے کہا مطلب آپ جو مجھے جانتے ہیں آپ بھی چکر میں پڑ گئے، تو بھائی پیسے کھائے ہیں تو آؤ بیٹھو. کھلا چیلنج ہے، جس نے کھائے جائے عدالت میں، جائے ثبوت پیش کرے. تو کھاؤں گا کیوں میں؟ پیسے لیتا ہی نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے میں؟ میرے اللہ کا میرے اوپر ایک خاص فضل ہے. ایسی گھریلو گھر کی باتیں یا اپنی نجی باتیں بتانی نہیں چاہیے، لیکن اب پیسوں کی بات آ گئی تو بتا دوں. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا علماء کے بارے میں کہ اگر زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا تو فرماتے تھے یاد رکھنا عالم کے بارے میں، پھر اللہ پوری زندگی اسے مخلوق کا محتاج بنا کے رکھتے ہیں. ایسا سخت جملہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے نا. یہاں تک ایک اور واقعہ میں بتا دوں آپ کو. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا جو کچھ بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، کنوارا تھا. کنوارے کے میں نے بتایا کہ نقصانات کنوارے پن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. شادی نہیں ہو رہی تھی تو وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، پھر لیکن حضرت کو لکھ کے دیا کہ مجھے عشق مشق ہو گیا، یہ ہو گیا. ڈوبی حضرت نے اس کو سمجھایا انسان کے بچے بنو کیا کر، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ وہ سمجھایا، لیکن حضرت نے بھی بڑا دل کیا کہ چلو اس نے بتایا تو ہے نا اپنا جرم، اور ایک نوجوان ہے، اس کو سمجھایا اور طریقے بتائے کہ اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی. پہلی کوشش تو حضرت نے بھی بتایا کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ لڑکی والے مان نہیں رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، وہ مان اس نہیں تھے، غریب تھا لڑکا. کیا تھا؟ غریب. تو اب چونکہ طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے کسی سیٹ صاحب سے جا کے بات کی کہ یار مجھے کوئی گھر ور دے دو کرائے پہ، یا کچھ تھوڑی ماہانہ آمدن باندھ دو تاکہ وہ لوگ لڑکی والے راضی ہو جائیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو جب بھی پتا چلا نا تو اتنا غضبناک ہوئے، اتنا غضبناک ہوئے، اسے اسی وقت مدرسے سے نکال دیا. فرمائیں یہ جو عشق کا جرم ہے نا یہ قابل معافی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ لوگ نا کہیں شروع کر دیں کہ قابل معافی ہے تو مطلب یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ میں اس کا علاج کریں گے, کوشش کریں گے. یعنی اس میں تھوڑا ایک نوجوان لڑکا ہے غلط اس میں چلا گیا, کوئی برائی کی نہیں اس نے, کوئی چھیڑا بھی نہیں اس کو, ہاتھ بھی نہیں لگایا لڑکی کو, ایک دل کے کیفیات ہیں, غیر اختیاری کیفیات پیدا ہو گئے, چلو بھائی بچہ سمجھ کے اپنی اولاد سمجھ کے اصلاح کی کوشش کریں گے. حضرت نے فرمایا میں صبح و شام استغنا پہ بیان کرتا ہوں کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, غیر اللہ تم نے بھیک مانگی کیسے, ایسا نکالا ہے وہ روتے روتے معافیا مانگتا رہا. فرمایا یہ نہ کہ میری تو صبح و شام کی تبلیغ یہی ہے, استغنا 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 اللہ. علماء کے بارے میں خاص طور پر, عوام کو اتنا نہیں وہ کرتے تھے, جو عالم بن رہا ہے وہ مالدار کے سامنے ہاتھ پھیلا لے, یہ کہ تم تو بڑے ہو بھائی, تم تو سیٹھ ہو. پھر حضرت واقعات سنایا کرتے تھے استغنا پہ. ہمارے حضرت, ہر بزرگ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے نا, ارے ہر ایک کی ایک اپنی خاص کوالٹی ہوتی ہے جس میں وہ دوسروں سے ممتاز. ہمارے جو شیخ تھے نا مفتی رشید صاحب, ان کی کوالٹی استغنا, انتہائی شدید غربت میں ایسے رہتے تھے جیسے ان سے بڑا سیٹھ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ خاندانی بات تھی ان کے اندر, ایسے رہتے تھے جیسے ان سے بڑا کوئی سیٹھ ہے ہی نہیں. 60 سال کی عمر تک روزانہ دال کھائی ہے, صحیح ہے نا, گھر میں گوشت پکانے کے پیسے نہیں. اور عہدہ کیا ہے, دار العلوم کرنگی کے شیخ الحدیث, سب سے بڑا عہدہ. ایک تو دار العلوم کرنگی پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ, اور شیخ الحدیث کا عہدہ سب سے بڑا. حضرت مفتی تقی عثمانی اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے 8 سال ان سے پڑھایا, 8 سال, اتنے بڑے بڑے شاگرد. فرمانے میری تنخواہ اتنی تھوڑی تھی, وہ تو ہمیں بتاتے تھے عبرت کے لیے, فرمائے بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ناشکری نہ ہو جائے. فرمائے میری تنخواہ اتنی تھوڑی تھی, اس وقت مدارس کے حالات بہت خراب تھے, کہا کہ اتنی تھوڑی. ایک دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ الحدیث کی تنخواہ دار العلوم کے بیل سے بھی کم ہے. یعنی جو اس وقت زراعت بھی ہوتی تھی کرنگی میں نا, تو وہ بیل رکھے ہوئے تھے. فرمایا ان بیل پہ پھر بھی کچھ خرچ ہو جاتا ہے, اساتذہ پہ اتنی بھی تنخواہ نہیں ہے. اس میں فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا انڈے بیچنے کے لیے کہ بھائی آپ روزانہ کتنے انڈے خریدیں گے. انہوں نے فرمایا ہم نے کہا ہمارے پہلے سے انتظام ہے. حالانکہ فرمایا اصل بات یہ تھی ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں تھے, گھر چھپڑ گا ایسے چھوٹا سا, اور سال میں ایک سفر لاہور کا ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے. فرمایا وہ تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پورے سال پیسے بچا کے سال میں ایک دفعہ اس قابل ہوتے تھے کہ ٹرین کے سفر سے, ٹرین کے ذریعے لاہور جائیں اور اہل اللہ کی زیارت کر کے واپس آئیں تاکہ کچھ ان سے سیکھیں. اول تو اتنا استغنا والے کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی, لیکن وہ کہتے تھے ہم ابھی بھی محتاج ہیں کہ ہم سیکھیں. اتنی غربت میں استغنا کیسا. فرمایا لوگ آ کے مجھ سے قرضے مانگتے تھے, سیٹھ صاحب پیسے ہیں. کیونکہ آج کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان ایسے نہیں مانگتا, اپنے حلیے سے نا اور شکل سے یہ شو کرتا کہ بھائی زکات دینی ہو تو صرف میں ہی مستحق ہوں. اوپر سے کہہ رہے ہوں گے نہیں بھائی ہم نے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پھر رونا شروع کر دے گا کھڑے کھڑے. پھر کیا کرے گا. بعض لوگ ایسے چندہ مانگتے ہیں, دیکھو اسٹائل دیکھو, جیسے ان کے گھر میں بچی بچی کی شادی ہے نا, پیسے بھیک مانگنی ہے. ایک تو چلو غریب آدمی ہے, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, عام آدمی کی نہیں. علماء کا تو حضرت فرماتے تھے استغنا وہ تو بادشاہوں والا ہونا چاہیے, عالم تو اللہ کا نائب ہے بھائی. فرمایا وہ تو بادشاہ, اس کا تو رزق اللہ نے, وہ دین کے کام میں لگ جائے اللہ کھلائے گا. ملا کا رزق ہمارا, میں نے جو اپنے شیخ کا سب سے پہلا بیان سنا اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق. ہم جب بھی جہاں بھی جاتے تھے مولوی بننا شروع کیا نا ہم نے, لوگ کہتے تھے کھاؤ گے کہاں سے, یہ سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو ہے, نہ نیوی میں جاب ملے گی نہ آرمی میں ملے گی, اب تو خیر مل جاتی ہے, اور جو ہے کہیں بھی نہیں جاؤ گے, وہ ملا کھاؤ گے کہاں سے. ہم لوگ ہر وقت آنے سنتے تھے باقی ہم بھی کبھی کھائیں گے کہاں سے, ٹھیک ہے, جاب تو کہیں ملے گی نہیں. مجھے دو شوق تھے, ابھی چھوڑو کیا دو شوق تھے, ایک تو سفر کا بہت شوق تھا دنیا میں گھومنے کا. پاکستان نیوی میں جا رہا تھا میں تاکہ دنیا گھوم سکوں, تو وہ شوق بھی تیل ہو گیا جب مدرسے میں, ہم نے کہا اب دنیا تو گھوم نہیں سکتے, لیکن وہ شوق بھی پورا ہو ہی گیا, اتنے سارے ملکوں کی سیر ہو گئی, اب تھک گیا ہوں. تو حالانکہ تصور میں نہیں تھا مولوی بن کے کہاں, ہم نے کہا ملا کی دوڑ مسجد تک, ہم تو مدرسے میں جائیں گے پڑھائیں گے بچوں کو, مسجد میں آئیں گے پھر گھر جائیں گے. وہ نیوی جو تھا نا, میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی, چین اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا ہر ملک ہمارے والد صاحب نے دیکھا ہے, چین آسٹریلیا. پاکستان نیوی میں تھے تو ہم نے بھی کہا نیوی میں جائیں گے گھومیں گے پھریں گے دنیا کی سیر کریں گے. جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ لکھا ہوتا ہے نا اکثر, میں یہ دیکھ دیکھ کے حسرت کرتا ہے سی دا ورلڈ, اور اچھی بات ہے نیوی کے نوجوان گھومتے ہیں دنیا سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم جب مدرسے میں آئے ہم نے کہا دنیا گئی تیل لے, اب تو گھوم نہیں سکتے, اب تو روٹی کے لالے پڑیں گے, کیونکہ لوگ کہتے کھاؤ گے کہاں سے, اب دنیا جانا تو دور کی بات, کھائے گا کہاں سے, ہم پریشان نا ایسے ٹھٹھرنے لگے. بلی جب ٹھٹھرتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہم نے سنا ملا کا رزق. فرمایا اللہ پہ توکل کرو, ملا کے پاس جو رزق آتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے, ٹکرے مارتا ہوا آتا ہے, ایسے ٹکر مار کے آتا ہے کہ کھا. اب حقیقت بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کھا سکتا یار, نہیں کھا سکتا, کھا. ایسے لوگ, اور ہمارے جو کے پی کے پٹھان بھائی ہیں یہ کہیں مل جائیں مفتی صاحب ایک چائے, پہلے یہ کھلائیں گے کھانا. بھائی کھا چکا ہوں. نہیں کھائے گا. ہے محبت, عقیدت ہے, ہر ایک کا عقیدت کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. تو جب وہ کہتے ہیں نا کھائے گا, مجھے فوراً یاد ہے ہمارے فرماتے تھے رزق کی پرواہ نہیں کرنا, تو وہ کھلاتے ہیں. تو نہیں تو پھر چائے, پھر چائے کی تو عادت دوبارہ اسی طرح سے, میں تو چھوڑ دی تھی چائے. اب یہی ہے کہ بھائی ہر جگہ جاؤ چائے چائے چائے, تو آدمی کہتے چلو یار وہی ہے تھوڑا سا سٹا ہم نے بھی لگا لیا تو کیا ہو. اب لوگ کہتے ہیں ادھر آپ نے بیانات چائے کے خلاف کیے, ادھر خود پی رہے تھے آپ. تو بھائی چائے نہیں پلائیں گے تو پھر وہ لسی لے آئے گا وہ. اب وہ لسی کا تو چائے تو پھر بھی اپنا کھانچا خود بنا کے دائیں بائیں نکل جاتی ہے نا, لسی کا ایڈجسٹ کہاں ہوگی وہ. تو کیا بات چل رہی تھی یار, کہاں سے کہاں چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, بہت لمبا بیان ہو گیا. تو ہمارے دوسرا تھا یعنی سفر کا شوق نا, دوسرا شوق وہی تھا جو ہو گیا الحمدللہ کافی. اس کے بھی لوگ کہتے تھے رشتہ تو کوئی دے گا ہی نہیں, لوگ یہ تانا دیتے تھے. سب سے پہلا تانا جو مجھے ملا تھا نا مولوی بننے پر, رزق کا بھی بعد میں ملا تھا, رشتے کا پہلے ملا تھا کہ کوئی لڑکی تو دے گا ہی نہیں. ہمارے خاندان میں سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو وہ سب سے پہلا تانا یہ ملا تھا کہ رشتہ نہیں کوئی دے گا, اور دوسرا تانا کھاؤ گے کہاں سے. تو ہمارے اندر فرمایا اللہ پہ توکل. تو ہمارے حضرت اس کے بہت سخت پابند تھے کہ علماء کے بارے میں دیکھو, کوئی ضرورت مند ہو محتاج ہو, اگر وہ بیچارہ کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کر لے تو ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ہر ایک کا ایک جیسا توکل نہیں ہوتا. لیکن علماء کے بارے میں کہتے تھے کہ کسی سیٹھ کے سامنے کبھی, ارے آج تو آپ جہاز میں تھے نا ساتھ ہمارے, آپ ہی تھے, یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ, یا سامنے سامنے, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, بعد میں سمجھاؤں گا ان کو. آپ جن کو کہہ رہا ہوں وہی پیچھے تھے, آپ آج سفر میں تھے, اچھا بالکل آپ کی ٹائپ کا آدمی تھا. تو بالکل ہم حضرت فرمایا کرتے تھے علماء کے لیے نا, کسی کے سامنے ہاتھ اپنی احتیاج ظاہر نہیں کرنا, بھوکے مر جاؤ. تو حضرت پھر اپنے بتاتے تھے کہ میں دال کھا رہے ہیں روزانہ, کہ ایک دن مہمان آیا کہنے لگا, اس کو بھی کہہ رہے ہیں ہم نے رکھ لیا گھر میں, تو مہمان کو تو اچھا کھلا دیتے ہیں نا, ہم نے بھی دال, کہتے ہیں اس نے برداشت کیا بھائی دال ایک دفعہ اتفاق سے بچی بھی ہوگی کھلا رہے ہیں, اگلے ٹائم پہ کچھ اچھا آ جائے, اگلے ٹائم پہ پھر دال. تو کہنے لگا, وہ کہنے لگا جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے. وہ بھی کوئی اسٹریٹ فارورڈ قسم کا آدمی تھا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے کے بعد ہماری توجہ گئی ہے کہ کتنے دن سے دال کھا رہے ہیں, ورنہ ہماری اس طرف توجہ بھی نہیں تھی. تو پھر فرماتے ہیں میں نے اس سے بولا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حضرت نے کہا اب دیکھو کوئی ہم جیسا نالائق ہوتا تو کیا کہتا ہے بھائی کیا کریں بس, اب کیا ہے مدرسے کی تنخواہوں میں آپ کو پتا ہے کیا گزارا ہوتا ہے, تھوڑا سا ایسے کر کے نا تاکہ یہ جیب سے کچھ ہدیہ اور نذرانہ نکال کے دے. یہ اسٹائل ہوتا ہے مانگنے کا, ایک اسٹائل ہوتا ہے بھائی جان 50 روپے دے دو, یہ پھر بھی جائز اسٹائل ہے, اچھا اسٹائل ہے کہ بھائی جو چیز ہے جو دل میں ہے وہی زبان پہ, یار پیسے نہیں ہے یار ذرا کچھ ہمارا بھی خیال کرو, کچھ ہدیہ ودیہ بھی کبھی دے دیا کرو. ٹھیک ہے, غلط ہے یہ بھی لیکن اتنا غلط نہیں ہے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منہ سے تو یہ شو کر رہے ہیں ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ ایسا ہے, ایکسپریشن چہرے کے ایسے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ بھائی دے یار مر جاؤں گا ورنہ. تو یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے. تو وہ حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے کے بعد ہماری توجہ اس طرف گئی کہ کیا روزانہ کیا پک رہا ہے. اب تعویل تو کر نہیں سکتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا ہے دال کھایا کرو روزانہ, تو حضرت فرمایا ہم نے کہا حلال. اور فرماتے ہیں ایسا سیٹھ مجھے لوگ سمجھتے تھے کہ لال آ کے وہ مجھ سے قرضے مانگتے تھے. حضرت کو اچھا غریب تھے اس وقت ابتدائی دنوں میں, پھر اللہ نے بہت پیسہ دیا حضرت کو, حضرت کی جائیدادیں بکی, زمینوں سے پیسہ آنا شروع ہوا وہ جو حضرت کے والد کی. تو پھر اللہ نے اتنا پیسہ دیا, پھر اسی اسٹائل چینج, پھر کنجوسی نہیں کی ہے, اتنی زبردست بڑی گاڑی رکھی, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. لوگوں کے پاس پیسہ ہوتے نہیں ہے تو بھی غریب لگ رہے ہوتے ہیں, جب آ جاتا ہے تو اور زیادہ غریب لگ رہے ہوتے ہیں, وہ بچا بچا کے نا ارے اپنے اوپر تو خرچ کرو اللہ کے، پھر صدقہ بھی کرتے تھے، پھر حضرت نے کہا جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی خریدی، پھر کویت کے شہزادے سے بڑا دلچسپ واقعہ سناتے تھے، شو روم میں گیا کہہ رہے میرے بیٹے مالدار ہو گئے تھے، ان کے پاس گاڑی تھی میرے پاس نہیں تھی، تو میں نے کہا میں ان سے اچھی گاڑی خریدوں گا یہ بتانے کے لیے باپ میں ہوں، باپ تم نہیں ہو، یہ اسٹائل تھا حضرت کا نا، کہہ رہے میں نے بتایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابا یہ ہے، یہ باپ نہیں ہے، کہہ رہے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے، کہہ رہے میں جب شو روم گیا میں نے کہا بھائی گاڑی دکھاؤ، انہوں نے کہا آپ کی رینج کیا ہے، کہتے ہیں میں نے کہا رینج کو نہیں دیکھو گاڑی دکھاؤ، وہ پھر حضرت کا اسٹائل بھی تھا نا، تو خیر گاڑی خریدی، گھر نہیں بنایا، گھر کرائے کا ہی رکھا، جو مدرسے کا گھر تھا وہی رہا، کہا مسافر خانہ ہے، اس کو ڈیکوریٹ بہت اچھا کر لیا، بہت شاندار، حضرت کے گھر جا کے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کسی شاہی شیش محل میں آ گئے ہیں، خوشبو کا استعمال، مہنگی سے کھایا بھی اچھا، پہنا بھی اچھا، پگڑی اتنی مہنگی پہنا کرتے تھے، ہر لائف اسٹائل، اور صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ایسے ایسے نوٹوں کی گڈیاں ایک دن ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھی میز پہ، فرمایا یہ ابھی چند سیکنڈ کے لیے میری ملکیت میں ہے، اس کے بعد یہ فی سبیل اللہ پارسل گنتا نہیں ہوں، اپنے خرچے نکال کے جتنا ہے سارا فی سبیل اللہ، تو یہ سیٹھوں کی طرح زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے نا، تو استغنا تھا ان کا ایسا کہ علماء کے بارے میں کہ کسی کے سامنے بھیک اپنی ذات کے لیے، دین کے لیے مسجد بن رہی ہے، مدرسے کے لیے، طلبہ کے لیے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اپنی ذات کے لیے نہ 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 نہ، اپنے بارے میں شو کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹھ کوئی نہیں ہے، تو میں تو بھائی جو ہے نا ایسے شیخ کی صحبت ہم نے اٹھائی ہے، ہمیں تو بڑے نالائق، میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں، لیکن استغنا کے معاملے میں ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں ہمارے حضرت کو پتہ چل گیا وہ بولیں گے بھائی تو نے وہ فیس بک پہ کمنٹ میں نے پڑھے تھے تیرے بارے میں، مفتی صاحب میرے پیسے کا واپس کرو، کیا ہے بھائی یہ، تو بھائی اللہ کو بھی جواب دینا ہے آخرت میں، اور پھر اپنے نبی کی بھی زیارت اللہ نصیب فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرمندگی ہوگی، پھر اپنے شیخ کی بھی زیارت ہوگی، تو یہ تین شرمندگیوں سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ کا شکر ہے کسی کے پیسے نہ کھائے ہیں اور نہ کھانے کا ارادہ ہے، تو میرے تو جو ڈائری ہے نا گھر میں اس میں ایک ایک پوائنٹ زیرو ون بھی لکھا ہوتا ہے، اتنے پوائنٹ زیرو ون پیسے میں نے فلاں کے دینے ہیں، پورا پورا ایک ایک چیز ایسا حساب ہوتا ہے میرے گھر میں، میں ابھی اگر مر جاؤں نا تو میرے گھر والوں کو اور دو چار اور ریلیٹو کو معلوم ہے کہ زکات کے کتنے پیسے ہیں اس کے پاس، کس کو دینے ہیں، اس کے ذاتی کتنے ہیں، اور کسی کی امانت کتنی ہے، ایک ایک روپے کا ایسا میں نے سیٹ اپ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اچانک موت بھی ہو گئی تو میرے خاندان والوں کو نہ صرف ایک کنفیوژن نہیں ہوگی بلکہ یہ بھی پتا ہوگا کس کی رقم کہاں پہنچانی ہے، الحمدللہ ایک ایک گھر کی چیز کے بارے میں پتا ہے سب کو، میں مر گیا تو یہ گھر میں فریج کس کا ہے، اس کی وراثت جاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ فرنیچر کس کا ہے، بعض دفعہ کچھ گفٹ میں ملی ہوتی ہے نا، تو آپ مر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اس میں وراثت جاری ہوگی کہ نہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں، اور ہر وقت ہر تھوڑے دن میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں، تو کہاں سے کہاں بات چلے گی بھائی، کیا ہو رہا تھا یہ سمیٹ رہا، میں لپیٹ رہا ہوں بات نا، بس بیان ختم کر رہا ہوں، ہاں سزا اللہ کے حساب سے دی جاتی ہے، ادھر آ کہاں سے گئے ہم، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلے گی، خیر سزا جو ہے نا اللہ اپنے حساب سے دیتا ہے، تو کیا ہوا پھر، یعنی بات کیا چل رہی تھی، وہ تو پھیلانا نہیں چاہیے، موضوع کیا چل رہا تھا، سورہ قلم جو میں نے، ڈاکو پہ بات ہو رہی تھی، تو ڈاکو پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو شریعت نے ایک دفعہ مہلت دی ہے کہ گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لے، اور تو صرف تو وہ توبہ تو اللہ تو قبول کرے گا، لیکن پبلک جب قبول کرے گی جب آثار سے ظاہر ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سزا نہیں ہے، لیکن جو اس نے حقوق و لباد ضائع کیے اس کی سزا پھر بھی ملے گی، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، جیسے ڈاکو نے کسی کا قتل کر دیا، اب کیا ہے کہ وہ چھ مہینے ابھی گرفتاری ہوئی نہیں تھی اور اس نے توبہ کر لی، تو اب ڈاکوؤں والی سزا تو نافذ نہیں ہوگی، لیکن جس بندے کو مارا ہے اس کو قصاص کا اختیار بہرحال بولو بھائی رہے گا، قصاص کا حق اس کو رہے گا، بھائی تمہارا بندہ مارا ہے توبہ کر لی آخرت میں نہیں، لیکن تمہارا حقوق لباد ہے نا یہ، تو تمہارا بندہ مارا تم اس کو مار سکتے ہو، تو یہ رہے گا، اور اگر گرفتاری کے بعد اس نے توبہ کی ہے پھر توبہ قبول، آخرت میں پھر بھی یہ یاد رکھو دنیا کی سزا نافذ، آخرت کی توبہ تو ہر وقت قبول ہے، کچھ بھی کر لے آخرت میں تو اللہ معاف کر دے گا، دنیا کے حکام اور ہیں، تو میں یہ اس میں نے بات شروع کی تھی کہ دیکھو جرائم کے بارے میں ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم کسی کو مجرم قرار دے رہے ہیں شریعت کی روشنی میں نا, تو اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ جرم کتنا بڑا ہے. نمبر دو, جب اس جرم سے کوئی توبہ کا اعلان کر دے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس میں تجسس کرو, دیکھو کہ دل سے کر رہا ہے یا اوپر اوپر سے کر رہا ہے. اگر شریعت کہتی ہے کہ دل سے کر رہا ہو یا اوپر اوپر سے کر رہا ہو, آپ کو اتنی گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے, تو آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے, اب ماضی پہ آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے. لیکن کچھ جرائم اس نوعیت کے ہیں جس میں معاشرے کو نقصان ہے, جیسے کرپٹ سیاست دان ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کھا گئے, وہ کہہ رہے میں نے توبہ کر لی, وہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, آپ سروزے کی جماعت میں نکل جائیں, پیسے واپس کریں جو آپ نے کھائے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے. تو جو اس نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں, اسی طرح یاد رکھو بعض جرائم اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو وہ فراڈی آدمی دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کوئٹہ میں وہ جو نیب کے کوئی آفیسر تھے, ان کا کوئی اسکینڈل سامنے آیا تھا کسی خاتون کے ساتھ نا, اور اس کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی تھی. تو میں نے ان کی صفائی میں بیان کیا تھا کہ اگر ایک آدمی نے غلط کیا ہے, نجی معاملہ ہے اس کا, تو اس کو چھپانا چاہیے. لیکن وہ کلپ میں نے ہٹوا دیا, اس لیے ہٹوایا کہ مجھے پوری صورتحال معلوم نہیں تھی, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا, کسی کا معمولی جرم ہو تو وہ ایک دم لوگ پھیلا دیتے ہیں اپنی وہ ایک دشمنی نکالنے کے لیے. لیکن جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو اینٹی کرپشن, یعنی کرپشن ختم کرنے کے لیے تھا نا, اور اس خاتون کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا, تو ایسے لوگوں کو کے جرم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو جس جگہ پہ بٹھایا گیا ہے اس جگہ پہ آپ کو اس لیے بٹھایا, یعنی آپ کو تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بٹھایا گیا ہے نا. اور آپ جیسے تھانے میں کوئی شخص جائے, کوئی خاتون چلی جائے ایس ایچ او کے سامنے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, آپ پلیز میری مدد کریں, اور اللہ نہ کرے کوئی ایس ایچ او اس پہ غلط نظر ڈالے اور اس کی اس قسم پرسی سے ناجائز فائدہ اٹھائے, ایک عام آدمی میں اور اس وقت کی سچویشن میں, بولو بھائی فرق, ایک عام آدمی کا کسی سے انلیگل تعلق ہے, غلط ہے, اگر وہ سامنے آ گیا تو چھپانے کا حکم ہے, ہائی لائٹ کرنے کی بات نہیں. لیکن ایک آدمی کو حکومت نے بٹھایا ایسی جگہ پر ہے کہ اس کا کام ہے یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے, تو وہ ایسے مجبور کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھائے گا تو پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. یار تمہیں یہاں بٹھایا اس کام کے لیے, وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اس کے جرم کو نہیں اٹھاتے, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, تو آج ایک عورت کو برباد کیا اس نے, کل 10 اور عورتوں کو برباد کرے گا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے یہ روحانی عامل بھی ایسا کرتے ہیں, بعض روحانی عامل یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی خواتین تعویذ کے بہانے جاتی ہیں اور وہ ان سے مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے شخص کو لانا چاہیے چینل پہ, ٹھیک ہے نا, اس کا گناہ چھپانے کا حکم نہیں ہے, اس کو تو لاؤ فوراً چینل پہ, ننگا کرو لوگوں کے سامنے, برانا کر دو اس کو, بتاؤ دیکھو یہ کیا مذہب کے نام پہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. باقی کسی کا نجی معاملہ ہو بھائی, کوئی جتنا بڑا جرم کر لے تو اللہ ستار ہے, ستاری کو پسند کرتا ہے. جتنا دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے اتنا چھپاؤ جتنا اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہو. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک, کسی کی مصیبت پہ دیکھ کے خوشی کا اظہار مت کرو, اس کا امکان ہے کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تم پر شیطان مسلط ہو جائے. تم اس جرم میں, ہم نے دیکھا ہے جو لوگ کسی کو گناہ پہ دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں نا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, ہماری زندگی کے تجربے, وہ اس مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں اور اللہ ان کو بھی لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے. تو اس لیے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز کا بتا دیا, ہم اسی کے مکلف ہیں, پھر لوگوں کے سامنے اس کو اچھالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا تاکہ میں اس ٹاپک پہ لا کے ختم کر دوں ایک منٹ کے اندر اندر. ہاں, نبی کے پیروکار پاگل نہیں ہوتے, لگتے ہیں بعض, وہ ہوتے نہیں ہیں, اور بعض واقعی ہوتے ہیں کیونکہ وہ مکمل پیروی کرتے نہیں ہیں. آدھا اسلام شادیوں والا, چار شادیاں اسلام سے لے لیں اور عدل والا حکم اسلام سے نہیں لیا. تو اس پہ میں کچھ مثالیں دوں گا اگلے ہفتے انشاءاللہ, یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اور آج بہت سے لوگ دینداروں کو دیکھ کے دین سے جو پیچھے ہٹتے ہیں وہ اسی ادھورے اسلام کی وجہ سے ہٹتے ہیں. عیدی سینٹر میں تو روزانہ بکرے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہو, ادھر اپنے چھوٹے بھائی کی وراثت ہے بھائی دے نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں یار ایک طرف ان کے حج عمرے ختم نہیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, روزانہ بکرے کاٹ کاٹ کے ابا کی وراثت سے, جس میں یتیم بھائی کا حق ہے, بہن کا حق ہے, بکرے بھی کٹ رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ آدھا اسلام ہے نا. او بھائی جو یتیم گھر میں ہے، جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اس کا حق پہلے ہے، عیدی سینٹر کا حق بعد میں ہے. جو بیوی بچے آپ کے گھر میں، ان سے پہلے تمیز سے بات کرو، دوست احباب بولو نا. کیا ہو گیا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، دوستوں میں بیٹھیں گے نا، گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بڑا ہا 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 کر کے باتیں کرو، ارے یار بڑا مزہ آیا، ہو ہا ہا ہا. جیسے گھر میں آئے گا ایسے لگے گا چنگیز خان کی اولاد ہے، حقیقت سینگ لگانے کی دیر ہے بس. گھر میں ایک دم آتے ہی سیریس بیٹھ جائے گا نا، ایک دم بیگم نے کوئی بات کی تو ایک دم ڈانٹ لگا دے گا اس کو، نہ باپ سے بات کر رہا ہے، نہ بچوں سے بات کر رہا ہے تمیز سے، اور آتا ہی چیزیں توڑ پھوڑ. تو یہ اب اخلاق پہ بیان بہت سنے ہوئے، تو بھائی اخلاق پہ جب آپ نے بیان سنے ہیں تو اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. عجیب بات ہے، ان سے بات نہیں ہو رہی تمیز سے، اور ادھر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے، باس کے ساتھ تو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں اس کے، اور کسٹمر کے ساتھ تو بچھا چلا جاتا ہے. کسٹمر آ جائے نا، دیکھو نا آپ دکان کے قریب سے گزر رہے ہو تو وہ دکاندار کیسے بلاتے ہیں، ہاں بھائی صوفی صاحب، جس کو دیکھے گا نا ڈیزائن کا اسی حساب سے بلائے گا اس. مجھے دیکھے بولے ہاں بھائی صوفی صاحب، کوئی خاتون گئے ہاں جی باجی 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 کرنا شروع کر، انٹی باج، انٹی نہیں بولے گا کبھی بھی، انٹی کبھی نہیں بولے گا، باجی بہن سسٹر اس کو گزرنے نہیں دیں گے، آئیے بیٹھیے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، پھر ایک دم تھان کے تھان نکال کے کپڑے کے، وہ ساری دکان آدمی ویسے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے، یار یہ لپیٹے گا کیسے. آپ بول رہے ہو بھائی ابھی نہیں کھول یار، تو اتنے تھان نہیں کھول، مجھے نہیں چاہیے، کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی آپ لیا وہ والا نیلا والا لے کر، نیلا والا کہہ رہے مولوی صاحب کو میں نے دیکھا یو ٹیوب پہ نیلے کپڑے بھی پہنتے، وہ نیلا لے کر نیلا تھان کھول دے گا، ایسے وہ پیلا والا لے کر آف وائٹ، وہ آف وائٹ والا کھول دیا، یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا، ساری دکان کھول کے رکھ دی آپ کے سامنے. اب بھائی ہم جیسا آدمی تو شرمندہ ہو جاتا ہے یار، اب ہم اٹھ کے جائیں کس موڈ سے یار، بولے گا مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گا تو بولے گا تمہارا باپ اس کو لپیٹے گا. مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے اب اگر میں نے نہیں خریدا اور میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے بولے گا مصعب یہ تمہارا باپ خریدے گا، یہ جیسے میں نے ٹھان کھول کے رکھے ہیں. یہی کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھیں، منع نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، چائے بھی پلائیں اس کو، لیکن اس چائے میں جو ہے نا وہ والی چائے نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ یار 5 روپے اس پہ خرچ کر لو، اگر اس چائے کے بہانے یہ اتنے میٹر کپڑا خرید لے گا تو کوئی یہ چائے کوئی مہنگی نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے اخلاق کس کے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں نہیں آ رہا تو وہ جو مرضی اخلاق کی پر باتیں کر لے، اور اخلاق اخلاق کی رٹ لگا لے، اخلاق پہ مضامین لکھ دے، ہے بھائی، اور دوستوں کے ساتھ صبح شام دعوت کرے، عیدی سینٹر میں بھی بکرے دے، اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے، او بھائی وہ شریعت اس کے اخلاق کو نہیں مانتی ہے. بیوی بچے پہلے ہیں، ماں پہلے، ماں اور باپ کا تو شریعت نے کہا کہ بھائی جتنی مٹھاس لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ میٹھا ڈال کے نا اپنی زبان میں ابا سے بات کیا کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی جب ابا سے مٹھاس سے بات کرو نا، جتنے مٹھاس سے ابا سے جب بات کرو تو اتنا میٹھا لہجہ ہو کہ عام پبلک سے بات کرتے ہوئے جتنے چمچ چینی کے آپ نے استعمال کیے وہ کئی چمچ آپ چینی کے گھول دو اپنے کلام میں، اپنے کلام میں، اپنے الفاظ میں کئی گنا چینی گھول دو. اور باپ اگر بوڑھا ہے تو ٹھیک ٹھاک چینی ڈالو اس میں، اپنے کلام میں کئی چمچ چینی کے، 10 چمچ چینی کے گھول کے ابا سے بات کیا کرو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں سے بات کرو نا تو ابا سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں اگر 10 چمچ گھولے تھے تو اما سے بات کرتے ہوئے 30 چمچ چینی ڈالو اس میں، 3 گنا. نہیں آ رہی بات؟ من احق الناس، صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں؟ صرف بات نہیں پیش، لب و لہجہ بھی نرم، اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک جو اثر ہے نا اس میں بھی مٹھاس، ہر ہر چیز میں مٹھاس. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے، ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے. آپ نے فرمایا امک، اس کے بعد بھی تمہاری ماں. کیا مطلب؟ جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا، اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو، وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو. صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بلاغت دیکھو یار کلام کی. صحابی یہ یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتا چل گیا، ماں کا نہیں پوچھ رہا، اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے. لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں؟ سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے، نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کلام میں عیب ہے. جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں، یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا. تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے، لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم ماں، چلو دو دفعہ ہو گئی ماں، اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے، یعنی ماں کے علاوہ آپ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امک، تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق. تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان، بہت میٹھا لہجہ، بہت میٹھا لہجہ. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد؟ فرمایا دوست نہیں، ایئر ہوسٹس نہیں، باس نہیں، گرل فرینڈ نہیں. فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک. تو بھائی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، تو ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے، جاب سے نکال نہ دے، کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو، باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے، بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی اولاد. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا، 10 سال کی میری عمر تھی، کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے، ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام، بولو بھائی کیوں کیا؟ میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے، لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں، ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں. میں بھی ملیشیا میں تھا نا، کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے، خود ہی سوری کر رہا ہوگا، بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے، سوری غلطی آپ کی ہے، غلطی آپ کی ہوئی آپ کو ٹکر لگی، سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ بھڑتے ہوئے چلے جائیں، ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو، اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکلنے آگے، یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دھونس جمانے کے لیے نا. تو اب دنیا کے سامنے جو امیج جائے گا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہی جائے گا نا، نمازوں میں مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ بھری ہوئی ہوتی ہیں، رمضان میں تراویح سے مسجدیں بھری ہوئی، زکات صدقات بہت ہیں، بات کرنے کی تمیز، یہ امیج جاتا ہے نا دنیا کے سامنے. انگریز اتنے صدقات و خیرات نہیں کرتے، انگریز نہیں کرتے، میں پھر بھی کہتا ہوں ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں، کیونکہ ہم بہت تمیز سے بات نہیں کرتے، لیکن بہت سارے کام انسانیت کی خدمت کے ان سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو میسج دنیا کے وہ اس کو ہمارے صدقے تھوڑی نظر آتے ہیں. او بھائی آپ کسی سے ملے، کسی یتیم نے کیا کیا آپ سے تھوڑی بدتمیزی بات کی، آپ نے دو تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. لیکن 20 یتیم ایسے ہیں جن کی آپ خود کفالت کر رہے ہو، ان کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہو، ان کو کھلا رہے ہو، تو دو تھپڑ لگائے غلط کیے، لیکن وہ 10 مسکینوں کی جو خدمت کر رہے ہو وہ بڑی نیکی ہے نا، وہ کام آئے گی. لیکن دنیا کے سامنے وہ 10 نہیں آ رہے جو گھر کے اندر بندے ہیں، دنیا کے سامنے تو آپ کا وہ رویہ آئے گا جو دنیا کے سامنے ہے. تو مسلمان کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ یہ نہیں جا رہا کہ یہ گھروں میں بیویوں کو کھلاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، ماں کے پاؤں دباتے ہیں، باپ کے پاؤں دباتے ہیں. جو دنیا کے سامنے جا رہا ہے یہ تو گھروں میں ہو رہا ہے نا، یہ کوئی دنیا کون دیکھتا ہے کہ انگریز آ کے آپ کے گھر میں کہ بوڑھی ماں کے کتنے پاؤں دباتے ہیں روزانہ. جو امیج جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز بولو بھائی نہیں ہے. تو جو آدھا اسلام جب لوگے اخلاق کے معاملے میں تو دنیا کیا کہے گی آپ کو، پاگل ہے یہ پاگل ہوتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے. تو پورا اسلام میرے بھائی اگر کوئی فالو کرے تو خدا کی قسم اسلام سے زیادہ اٹریکٹو مذہب دنیا میں کوئی ہے نہیں. دل کا سکون بھی ملتا ہے انسان کو، چاہتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اچھی چیز انسان کی چاہت بن جاتی ہے، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں اور انہی جو اس طرح سے نبی کو فالو کرتے ہیں نا، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربی کا بمجنون، فرمایا یہ دیوانے نہیں ہیں، ان کے ساتھ رہ کے دیکھو پتہ چلے گئے دیوانے نہیں. تو جو لوگ دینداروں کو دیوانہ کہتے ہیں یا تو وہ خود پاگل ہوتے ہیں، یا جس کو وہ دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دیندار ہوتا نہیں ہے، وہ آدھی چیز میں شریعت کو لے رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا، تبھی ہم کہتے ہیں نا چاروں فقہ میں چاروں برحق ہیں لیکن فالو ایک کو کرو، کہتے ہیں نا ہم بھائی چاروں فقہ درست ہیں، حنفی مالکی شافعی، لیکن فالو کس کو کرو، ایک کو، تاکہ خواہشات کا دروازہ نہ کھلے. اب ایک آدمی کے خون نکلا، وہ کہہ رہا ہے امام شافی کی رائے کے مطابق وضو ٹوٹ گیا، لیکن میں اصل مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نماز پڑھوں گا. سوری، امام ابو حنیفہ کی رائے میں وضو ٹوٹ گیا، کہتا ہے لیکن میں اس مسئلے میں امام شافی کو، تھوڑی دیر میں اپنی بچی کو پیار کیا اس نے، اب امام شافی کے ہاں وضو ٹوٹ گیا، کہتے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ ایک تماشا بن جاتا ہے نا دین. تو جب فقہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک کو فالو کرو، تو مذہب بھی پھر مذہب تو بہرحال اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا، اس میں آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. شادی بیاہ میں نکاح تو مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، باقی ساری رسومات کس کے حساب سے ہو رہی ہیں، ہندوؤں کے حساب. جب وہ کرنی ہے تو پنڈت سے پڑھوا لیتے بھائی، پنڈت بھی تو آرڈر پہ مل جاتے ہیں آپ کو نکاح، پنڈت پڑھائیں گے آپ کا نکاح. بے شک مسلمان کہیں کوئی بات نہیں، وہ آئیں گے وہ آئیں گے آ کے گھڑی جوڑا جو وہ گوائیں گے نا، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، ہماری سمجھ میں آتا نہیں، لیکن بہرحال کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بولنا بھاگ جا بھی تیرے کو موقع پتہ نہیں بھاگ نہیں لے. پنڈت یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جا، میں تو بھاگ گیا تھا دیکھے دن آرام سے زندگی گزار ہوں تو بھی بھاگ جا نکل لے پتلی گلی سے. ہم لوگ بچپن میں نا وہ ہر چیز کا نا مذاق بنائے، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، پڑوس کے ہم بچپن میں جا کے دیکھتے تھے، اب نہیں دیکھتے بھائی، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. تو وہ کچھ مار دھاڑ والی فلمیں آتی تھی بروس لی کی، تو سارے باہر نکل کے بروس لی بنے ہوئے ہوتے تھے، دیکھا ہوگا سارے نا ہوں ہاں ایسے کر رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح ہی جو ہندو پنڈت ہو کے ہم دیکھتے تھے تو ہم باہر آ کے یہی نقل اتارتے تھے ان کی، ہم کہتے ہیں یہ بول رہے بھاگ جاؤ بدلی گلی سے نکل لے. تو ہم نے سارے بچپن کو بڑی تمیز سے انجوائے کیا الحمدللہ. تو اب تو بچے سوائے واٹس ایپ اور فیس بک کے ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو ہم تو اگر اللہ نہ کرے فلم دیکھ بھی لی نا کبھی کوئی پڑوسیوں کے جا کے، تو باہر نکل کے اگر وہ 2 گھنٹے کی فلم ہے تو 4 گھنٹے کی پھر ہماری شوٹنگ ہوتی تھی، یعنی وہ پھر ہم بنتے تھے وہ ہیرو نا، وہ پھر وہ مار رہے ہیں دھاڑ رہے ہیں وہ بروس لی بن کے تھوڑا ڈوڑو ایسے کر رہے ہیں. اب تو بچے یہ بھی نہیں کرتے، تو چلو فلم دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بروس لی کی آپ نے مار دھاڑ والی دیکھ لی تو چلو بروس لی بننے کا شوق ہی پیدا ہو جائے تو بھی غنیمت ہے یار. فلم تو صحیح نہیں کی لیکن چلو ایک اس نے میسج، فلم دیکھنا تو اچھا نہیں کیا لیکن ایک میسج تو اچھا مل گیا نا بھائی ایسا بننا چاہیے، تو تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی میں، وہ بھی نہیں، فلم دیکھتے دیکھتے سو جائے گا، ٹھیک ہے نا، بروس لی بننے کا شوق بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے بھائی، ادخلوا فی السلم کافا، اللہ فرماتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج تھکاوٹ بہت تھی تو بس کھچڑی سی پک گئی ہے بیان میں، لوگ کہتے ہیں ایک موضوع نہیں تھا، چلو جو بھی تھا بس ہو گیا، سن لو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے ابو گھر میں رہتے ہیں، بہت شور کرتے ہیں اور اپنی ماں سے لڑتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں. ابھی ماں باپ کے حقوق پہ بات ہوئی ہے، دیکھو ابو گھر میں لڑ رہے ہیں آپ سے تو نہیں لڑ رہے نا، شور کر رہے ہیں تو باہر نکل جائیں اور کیا کر سکتے ہیں، برداشت کریں بھائی، باہر نکل جائیں، ٹھیک ہے نا، باہر بھی نہیں نکلنے دے رہے، بٹھا کے شور کر رہے ہیں. تو کانوں میں کوئی چیز ڈال لیں, وہ بھی نکال کے شور کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ماں باپ کب کرے کہ آدمی تو برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بس جہاں ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں نا, ایک بات میں کہتا ہوں, اگر والد بہت زیادتی, بعض دفعہ واقعی ماں باپ زیادتی بھی کرتے ہیں, اس میں بھی دو رائے نہیں ہے, کچھ لوگ سب نہیں کرتے, اکثر تو ماں باپ اچھے ہی ہوتے ہیں, بعض گھروں میں ماں باپ بہت زیادتی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ, جینے کا حق ہی چھین لیتے ہیں ان سے, تو ایسی صورت میں برداشت کریں. بالکل برداشت سے باہر معاملہ ہو گیا ہے نا, کیونکہ بعض دفعہ انسان اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال لیتا ہے کہ پھر ریئیکشن میں وہ ساری حدود توڑ دیتا ہے, تو پھر میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بھائی پھر الگ رہو, پھر والدین سے کیا ہو جاؤ, الگ رہو, یہ پھر گناہ نہیں ہے, الگ رہو اور ان کی خیر خیریت معلوم کرتے رہا کرو. اگر وہ پھر کہیں گے نہیں الگ نہیں رہنا, یہ نہیں یہ, تو ان کی بات پھر نہ مانو. سب ماں باپ کی بات نہیں کر رہا, بعض دفعہ واقعی وہ کسی پڑھے لکھے سے مشورہ لے لو, بھائی میرے ابا اماں اس طرح کر رہے ہیں اور یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ واقعی ناقابل برداشت ہے بھی نہیں ہے, ایسا تو نہیں آپ نے اپنے مزاج ایسا بنا لیا ہے جو آپ تکبر آپ کے اندر ہے اور آپ ان کی اس غلطی کو بڑی غلطی سمجھ رہے ہو, وہ نارمل غلطی ہوتی ہے. تو اگر واقعی ہے کوئی سمجھدار سے مشورہ کیا اس, تو پھر ایسی صورت میں کیا کر لینا چاہیے, علیحدگی اور ان کی خیر خیریت وہیں سے فون پہ اطلاع لے لی, ملنے چلے گئے کبھی, جیسے ابا کا میٹر شارٹ ہوا پتلی گلی سے نکل لیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابا کا میٹر شارٹ ہوتا ہے پھر وہ ابا وہ چلو کبھی کبھار شارٹ ہونا بعض کا کبھی کبھار ٹھیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر انسان تو گوشت کا بنا ہوا ہے نا, تو برداشت کرے گا کرے گا کرے گا, وہ ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, تو بالکل ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو پھر گھر بدتمیزی نہ کرو بس ان کے ساتھ. کبھی جو شخص دین پہ چلتا ہے لوگ وہ لوگوں کو تقیانوس اور شر پسند کیوں سمجھا جاتا ہے, اس یہ سوال مجھے بیان کے شروع میں دینا اگلی دفعہ. دین پہ بعض لوگ چلتے اس طریقے سے ہیں کہ وہ خود شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تقیانوس ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, وہ کیا شو کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے کہ ہم تقیانوس ہیں, وہ جدید تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے خلاف ہوتے ہیں, وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ, وہ استخاروں پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ توکل کی ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت نے نہیں بتائی, تو وہ یقیناً معاشرے سے پیچھے رہ جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے, اس لیے وہ پھر واقعی تقیانوس ہوتے ہیں, لیکن جو واقعی چل رہا ہے اس کو لوگ تقیانوس کہیں تو وہ خود غلط ہے. پھر میری کزن کی شادی میں اگر نہیں گیا تو میری خالہ ناراض ہو جائیں گی, اس میں مخلوط ماحول ہے, خالہ کو ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے, راضی کرنے کا کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیں خالہ کو, مخلوط شادی میں جانا جائز نہیں ہے, خالہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ. ہمارے ایک دوست کا بھی یہی مسئلہ تھا, وہ خالہ ناراض ہو رہی تھی تو وہ گئے کچھ پیسے لفافے ڈالے, لفافے میں پیسے ڈالے اور خالہ سے ملے, کہنے لگے میرے جو تو مصروفیت ہے میں نہیں آ سکتا, انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ, یہ ہو جائے گا وہ جائے گا, بڑے دیندار بنے پھرتے ہو, تو انہوں نے کہا یہ میں کچھ پیسے لے کر آیا ہوں, یہ میری بھی بہن لگتی ہے وہ بیچاری میں جو میری کزن ہے, یہ اس کی شادی میں آپ کو ضرورت ہوگی یہ رکھ لیں. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو آ جانا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. کہہ رہے میں نے کہا میں نہیں آؤں گا, چلو کوئی بات نہیں ہر انسان کی مصروفیت ہوتی ہے کوئی بات نہیں, تو ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے نا کوئی روکھڑا خرچ کریں. پھر کہہ رہے جب میں نہیں گیا نا تو سب پوچھ رہے تھے وہ کہاں ہے, تو کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں انسان ہے, یہ نہیں بتانی پیسے دے کر گیا ہے, یہ صحیح سچی مچی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں, کہہ رہے میرا دفاع کر رہی ہے بھائی وہ انسان ہے ان کے کچھ مصروفیت تھی, وہ انسان کو بھائی ہو جاتا ہے, وہ مجھے انہوں نے بتایا کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں آ جائیں, تو تھوڑے سے پیسے اگر اللہ نے دیے تو وہ لفافے میں ڈال کے دے دیں, معاملہ شر. پیسہ ایسی چیز ہے جو ہر جگہ کام آتا ہے, تو بجائے رشوت میں استعمال کرنے کے رشتے داری جوڑنے میں استعمال کرو اس کو. دیندار آدمی سے فتوے تو دے دیتا ہے وہ, میں نہیں جاؤں گا یہ حرام ہے شادی میں جانا, یہ کیا بے حیائی ہے, میں نہیں جاؤں گا اور تم سب جہنم میں جاؤ گے, فتوے دے دے گا, اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ اس کو رشتے داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں بھائی اللہ کے لیے کر رہا ہے, تو پھر آپ کسی اور طرح سے اس زخم کی تلافی کرو, ٹھیک ہے نا, پیسے دے کے, یا صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا, پیسے اگر ہیں تو پیسے دو, نہیں ہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کرو, دس طریقے نکل آتے ہیں, ان کو یہ باور کراؤ کہ میں صرف اللہ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا, مجھے آپ کی ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے, یہ باور کراؤ ان کو. اگر کسی کی اپنی شادی میں ہی لوگ زبردستی گانے لگا لیں تو دولہا کے لیے کیا حکم ہے, اپنی شادی میں ہی بھاگ جائے گا تو ایسا نہ ہو دولہا کی سیٹ آ کے کوئی اور سنبھال لے, اپنی شادی ہے تو بھائی لوگوں کو منع کرو, نئی بازار ہے تو بیٹھے رہو, بولو ٹھیک ہے پھر بعد میں نمٹیں گے تم سے, کیونکہ آپ اگر بھاگ گئے موقع سے فائدہ اٹھانے والے بہت لوگ ہیں, کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا. اور ایسا ہوا ہے کئی جگہ, بعض دفعہ پھڈا ہوا, دولہا نے انکار کر دیا میں نہیں کر رہا شادی, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے, عین بارات والے دن نا جہیز پہ کوئی پھڈا ہوا تھا, دولہا نے کہا میں نہیں کر رہا شادی, اس کا خیال تھا وہ لڑکی برباد ہو جائے گی, اور تباہ ہو جائے گی اور اب جہیز دینے پر مجبور ہوگی. کوئی گاڑی واڑی مانگ رہا تھا, غیرت لیس لوگ تو آپ کو پتہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. عین وقت پہ نا جب بارات آئی ہوئی, اس نے اپنے سالے کو فون کیا کہ مجھے جہیز میں وہ جو میں نے بولا تھا کار وہ ملی کہ نہیں ملی. تو وہ سالے کو غصہ آ گیا, سالہ تو آپ کو پتہ ہے سالہ ہوتا ہے وہ. اس نے بولے ایک ایسی باتیں کر رہا ہے بھائی. تو اب وہ لڑکا مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ لڑکی والے مجبور ہیں, ظاہر ہے کارڈ چھپ گئے لوگ آ گئے تو وہ مجبور ہیں. تو وہ لڑکی والے بھی غیرت میں آ گئے, انہوں نے بولے جاؤ نہیں, اس نے کہا جاؤ نہیں کرتا شادی, چلا گیا. اللہ کی قدرت, وہیں اسی مجلس میں ایک صاحب وہی انہی کے رشتے دار تھے, کہ آپ خود نہ ٹرائی کریں, کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ میں حاضر ہوں. ان کو پہلے سے لوگ جانتے تھے. ہاں آپ کہیں یار بچہ آئندہ کبھی پھٹا ہوا تو میں جا کے بولوں گا میں ہوں, پتہ نہیں وہ کوٹ نہ دیں پکڑ کے آپ کو. تو پہلے سے ریلیٹو تھے, لوگوں نے ان کو جا کے سمجھایا, انہوں نے کہا میں شادی کروں. فوراً دولہا بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, دو منٹ میں جواب, چلو بھائی اس کو یہ والے اتارو, دوسرے والے پہناؤ, اس کو شیروانی کوٹ پہناؤ. ویسے بھی شیروانی کوٹ میں ہی ہوتے ہیں, ایک ہار ڈالنے کی دیر ہے, یا پھر کوئی پہنا دیا ہوگا کڑھائیوں والا کرتا, کسی سے ادھار لے لے گا, لے لیا ہوگا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے. میں وہ بعض دفعہ ویسٹ کوٹ بھی پہنتا ہوں نا, تو میں تو پہنتا نہیں, میرے تو یہی ڈریس ہے. تو میں وہ جامع تو رشید گیا جے ٹی آر میڈیا ہاؤس میں, وہ ویسٹ کوٹ پہن کے نا, تو میں نے پہلی ریکارڈنگ کروائی. تو لوگوں کے کمنٹس ہیں صاحب یہ ویسٹ کوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہ, یہی پہن کے ریکارڈنگ کروایا کریں جمعے کے بیان میں بھی. میں نے کہا بھائی یہ وہیں واپس رکھ کے آنا پڑتا ہے, گھر لے جانے کی اجازت, حقیقت گھر لے جانے کی اجازت نہیں, اگر ہوتی تو میں یہاں بھی پہن لیتا, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات چل رہی تھی یار, کدھر سے کدھر چلے. تو دولہا وہ ایسا ہی ہوا اور الحمدللہ ان کی شادی ہوئی, بڑی ہنسی. وہ والا کتنا افسوس سے وہ ہتیلیاں مل رہا ہوگا نا, ہیں کہ اچھا رشتہ میں نے صرف ایک لالچ میں برباد کر دیا. جلدی سے آخری سوال رہ گیا, برائے مہربانی اگر ممکن تلبینہ بنانے کی مستقل ترتیب بنا دیں. ڈاکٹر محمود احمد غازی کی تو پڑھنا کیسا ہے, مثلا محاضرات فقہ محاضرات شریعت. ڈاکٹر محمود احمد غازی بہت زبردست عالم تھے, کراچی یونیورسٹی سے, اسلام آباد یونیورسٹی سے پڑھا ہے انہوں نے, بنوری ٹاؤن سے پہلے یا بنوریا سے پہلے فارغ ہوئے, اس کے بعد اسلام آباد یونیورسٹی. بہت بڑے محقق تھے. کتابیں ان کی جو تین کتابیں, محاضرات فقہ, محاضرات حدیث اور محاضرات قرآن, قرآنیہ, یہ ضرور پڑھیں, بڑی خاندانی کتابیں ہیں یہ. کیا داڑھی ٹوپی والے کو مولانا کہنا جائز ہے؟ ہر داڑھی ٹوپے والے کو. ارے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں پوچھا کرو یار, بول دیا تو بول دیا ٹھیک ہے, مولانا کہہ دیا کیا ہو گیا, پھر وہی پھڈے بازی. مفتی صاحب آپ نے اپنے شیخ کی نصیحت سنائی تھی علماء کے لیے, تو ہمیں آپ بھی کچھ نصیحت فرما دیں استغنا کے لیے. استغنا کے لیے اتنی نصیحت, جس نے ہاتھ پھیلا لیا نا مخلوق کے سامنے, بس وہ پھیلاتا رہے گا, کیسے بھی حالات آ جائیں. جائز ہے ہاتھ پھیلانا مجبوری میں, لیکن التزام کرو جو مرضی ہو جائے گا پبلک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, بھوکے مر جاؤ بولے نہیں پھیلاؤں گا ہاتھ. تو اس پہ کیا ہوگا, اللہ کی عادت ہے, تھوڑا شروع میں آزماتا ہے, پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. مفتی صاحب رزق کے لیے سمندر پار سفر جائز ہے؟ کیوں نہیں بھائی, قرآن میں تو بار بار اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا ہے کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, کہ تمہیں اللہ نے سمندر مسخر کیا تاکہ روزی تلاش کرو. تو رزق کے لیے سمندروں کے سفر کریں, روزی تلاش کریں, فشنگ بھی کریں اور شپ بھی جوائن کریں, مرچنٹ نیوی کے کیپٹن بنیں, ٹھیک ہے نا, اور انجینئر بنے, میکینک بنے, وہ والا نہیں دوسرے والا انجینئر, ٹھیک ہے نا, اور سچی مچی کے تو جائیں سفر کریں روزی کمائیں. یہ اللہ نے سمندر ہمارے لیے تو مسخر کیا ہے. لوگ تجارت نہیں کریں گے تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مسلمان تاجر نہ ہوتے تو یہ دینی مدارس کیسے چلتے؟ یہ تو نہیں چلتے نا, سارے غریبوں کے بیٹھ جائیں گے تو پھر مسئلہ تو خراب ہو جائے گا نا, اکنامیکلی بھی تو مضبوط ہونا ضروری ہے. میری دادی کی طبیعت خراب ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب غسل کرنے کے بعد اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو غسل ٹوٹتا فاسد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, بعض فقہا کا مذہب ہے لیکن فقہ حنفی میں نہیں ٹوٹتا وضو. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ فرض نماز کے بعد لمبی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے, اور ایک جگہ آتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, حدیث میں جو آتا ہے نا فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو وہی بات ہے کہ پوری حدیثوں کو لیا جائے نا کہ نبی نے کیسے دعا مانگی ہے فرض کے بعد. تو ہمارے علم میں کوئی ایسی اوتھینٹک روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے. تو جس نبی نے کہا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اسی نبی نے دعا کا طریقہ بتایا. وہ دعا کیا ہے؟ وہ وظائف ہیں, اللہم انت السلام پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھو, تو یہ طریقہ بتایا. یہ جو ہمارے ہاں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے, صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. نہ تابعین میں، نہ فقہ کی کسی مستند کتاب میں اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن پھر بھی فتنہ نہ بنے، بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، لوگ یہاں سے مسئلہ سن کے جا کے اپنے امام کو نا وہ چونٹیاں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، تو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی امت کو لڑوانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ کی مسجد کے امام صاحب میرا بیان سن لیں اور ان علماء کی تحقیق پڑھ لیں جس میں اجتماعی دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس سے مطمئن ہو جائیں تو چھوڑ دیں، نہیں مطمئن ہوتے تو وہ جانیں. تو امام کا بہرحال احترام کریں، فتنہ نہ بنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں. لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے ایک مسئلہ سنا، ادھر جا کے اس امام کے کان میں ڈالا کہ تم تو بدعتی ہو، پھر وہاں سے سن کے ادھر لگائی بجھائی. بڑے بڑے مسائل دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے اور فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ چائنا کا مسئلہ ہے، اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا. مفتی صاحب اگر کسی کے نمبر پہ کوئی غلطی سے سپر کارڈ کروا دے، کیسے لکھا ہوا یار، تو کیا اردو تو اردو میں لکھا کریں بھائی، تو کیا کریں، خود نہیں رکھواتے. میرا خیال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی نے غلطی سے آپ کے موبائل میں بیلنس ڈال دیا، یہی ہے نا. تو جس نے بیلنس ڈالا ہے اس کو اگر پیسے پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے تو اس کی طرف سے اتنے پیسے غریب کو صدقہ کر دیں. سمجھ رہے ہیں، کوئی جان کر تو اس نے ڈلوایا نہیں ہے، غلطی سے کسی اور کا نمبر ڈالا تھا، آپ کا نمبر لگ گیا. کسی کا مال حلال نہیں ہے آپ کے لیے، تو اصل مالک تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھائی اتنے پیسے اس کی طرف سے میں نے کیا کر دیے، صدقہ کر دیے. اور اگر خود مسکین ہیں، غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، گریوی آ گئی اللہ کی طرف سے، ہوا میں اڑتا ہوا کوئی اللہ کی طرف سے نعمت مل گئی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل.
Created with free version for non-commercial use.